ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا يصلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کی ایک اور کڑی اللہ کے فضل سے دین متین اور دین اسلام کی معرفت اور پہچان اور تعلیمات سے واقفیت کے لیے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمتن گوش اپنے پورے بدن کو کان بنا کر اور دل کو ان تمام احکام پر عمل کے جذبے سے سرشار کر کے قرآن کریم فرقان حمید کی اس بنیادی آیت کا مقصد سمجھیں جو درس نظام مصطفیٰ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دستور وہ کامل دستور جو ہمارے باطن ہمارے ظاہر ہمارے باطن کی جستجو اور ہمارے ظاہر کے تقاضے پر محیط ایک نظام شریعت اور ضابطہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ جو دوران خطبہ پڑھی گئی سورۃ البقرہ کی ایک آیت جو چھ مقاصد کو بیان کر رہی ہے نظام مصطفیٰ کے حوالے سے اور درس کی معنویت کے حوالے سے آیت نمبر 177 جس میں بہت بنیادی مقصد ایک مسلمان کو کس قدر میچیور سنجیدہ بالغ النظر اور اپنے ظاہر اور باطن کے اندر اس میں کس قدر اپنے ارادے کی یگانت اور یکتائی ہونی چاہیے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سے اسے وفاداری کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اور وفاداری وہ رب سے کس طرح کر سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف جمع خرچ ہی سب کچھ ہو اور زبانی بڑے دعوے اور نعرے ہوں لیکن عمل اور جو اس دعوے کا تقاضا ہے جو اس ایمان کا تقاضا ہے اور جو اس دعوے کی دلیل ہے اس سے یکسر ہماری زندگی میں اندھیرا یا ہماری زندگی اس سے پہلو تہی یا اس سے محروم رہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اس عمل کے اظہار کے لیے ہم اپنے آپ کو معاشرے میں متقی اور پرہیزگار اور بڑا ساہوکار ثابت کرنے کے لیے نکل پڑیں لیکن اس تمام تر ظاہری عبادت کا تعلق جس ذات کی خوشنودی اور اس کے دیے ہوئے مضبوط احکام ہیں اس کی سچائی اس سے ملاقات اس کی حقیقت اس کے وجود برحق کے ساتھ نہ ہوں تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر پھیکی ہے اور وقتی ہے اور محض ایک رسم کی طرح ہے۔ دین اسلام رسم نہیں پیش کرتا بلکہ ایک عبادت پیش کرتا ہے۔ رسم کا ایک معنی کہ یہ کبھی کبھار عبادت کے معنی میں بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن رسم کا ایک سادہ سا معنی اگر ہم یہاں سے لیں اپنے اس گفتگو کو سادے انداز میں سمجھنے کے لیے، تو رسم اس صرف جو ہے وہ کاغذ پر کھینچی ہوئی لکیروں کو کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم عربی زبان میں کہتے ہیں رسم الخط، ہینڈ رائٹنگ۔ تو رسم جو ہے، رسم الخط، رسم ایک آثار، ایک ظاہری علامت، محض علامت، یا کاغذ پر سادے قلم سے لکھا ہوا کوئی تحریر ہو کہ وہ لکھی تو جا رہی ہو لیکن اس کا کوئی مطلب نہ نظر آ رہا ہو، یا وہ نقوش کرتاس پر قلم کے ذریعے لکھے جا رہے ہوں لیکن اس میں کوئی رنگ اور روشنائی نہ ہو کہ جس سے ہم کوئی پہچان اور معرفت حاصل کر سکیں۔ تو رسم کا ایک سادہ معنی ہے محض لکیریں، لیکن رسم عبادت جب بنتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے پہلے کہ رسم جو ہے وہ قبولیت یا فائدے مند یا وہ تحریر ہمارے لیے سبق آموز یا پیغام یا میسج کے ذریعے جب بنتی ہے، کہ جب وہ لکھا ہوا طریقہ اپنے تمام خطوط اور ہینڈ رائٹنگ کے قواعد کو پورا کر رہا ہو تاکہ پڑھنے والا اندازہ لگا جائے کہ کون سا حروف لکھا گیا ہے، کون سا لیٹر لکھا گیا ہے، کون سے کلمات لکھے گئے ہیں، اور پھر اس لکھی ہوئی سیاہی میں، روشنائی میں، انک میں ایسی چمک ضرور ہو کہ جس کے ذریعے، اس چمک کے ذریعے ہم اس لکھائی کی طرف اپنی رسائی کو لا سکیں۔ تو اس مثال کو بڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اگر عبادات، نماز، روزہ، زکات، طلب الہی، محبت الہی، تعلق الہی اور رضا الہی اور اخلاص کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر اس سے وہ خالی ہو، تو اس عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے کاغذ پر کھینچی ہوئی ایسی لکیریں جو بے ربط ہیں، یا وہ اپنی روشنی اور دوسرے کو سمجھ اور اپنی پہچان دلانے سے اندھیرے میں ہیں۔ تو لہذا عبادات جب بنتی ہیں یہ تمام چیزیں کہ شریعت کے جملہ احکامات پر عمل کیا جائے، لیکن وہ عمل کے نقوش اور وہ عمل کے نشان اپنے اوپر رضا الہی کی روشنی رکھتے ہوں، اور وہ نقوش اس قدر مضبوط اور مربوط اور ترتیب کے ساتھ ہو جیسے رب نے بتایا ہے، تاکہ وہ دکھنے میں بھی پورا ایک معیار اور پہچان بیان کرے، اور رضا الہی کی وجہ سے وہ خود پر بھی اور معاشرے پر بھی یاد الہی، اخلاص اور وفاداری کے اثر کو مرتب کرے۔ یہ میں نے تحریر کے حوالے سے بات کی، اگر آپ نے توجہ کی ہو، اسی کو، اسی رنگ کو ہم جو تحریر میں نظر آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ ایک لکھائی لکھی گئی ہے، پینسل کو آپ نے شارپ نہیں کیا ہے، بس ایسی کچھ لکھائی لکھ گئی ہے، تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب لکھا ہوا تو کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہے کہ جو ہمیں اٹریکٹ کرے، یا ہمیں اس کلمات میں پیغام جو دیا جا رہا ہے اس تک وہ رابطہ بڑھانے والی چیز وہ روشنائی ہوتی ہے، اور وہ روشنائی عمل کے اندر نیت کا کام دیتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو لہذا یہ اعمال جو ہیں وہ نقوش ہیں، وہ لکھائی ہیں، لیکن اس یہ لکھائی جب مؤثر ہو سکتی ہے کہ جب اس پر سبغت اللہ، اللہ کا وہ رنگ ہو، یعنی وہ رضا ہو، وہ نیت ہو۔ تو یہ قرآن کریم مسلمانوں کو میچور کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے ایک عمل کی تردید کے ساتھ آیت نمبر 177 اس بات کو ذکر کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے اور سمجھداری سے کام لیں گے تو میں بہت سادے اندازوں میں بتا رہا ہوں، اس سے طلباء کا ذہن بھی تیز ہوگا اور وہ سمجھیں گے بھی کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ قطن کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک بات کو فکر اور اندر کی گہرائی اور انٹرنل طریقے سے نہ اٹھایا جائے تب تک اس کے اندر لذت اور شوق نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز انٹرنل اندر سے پیدا ہوتی ہے وہ ایک طلب رکھتی ہے، ایک ضرورت رکھتی ہے، اور جو طلب اور ضرورت رکھے تو وہ اس کو سمجھنے کی طرف لاتی ہے، جیسے پیاس، یہ ہماری اندر کی طلب ہے، جب بیدار ہوتی ہے تو میلوں بھی سفر کر کے اس تشنگی کو سیراب کرنے کے لیے، بندے کے لیے وہ چیز بار نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ اندر کی طلب جو رضا الہی ہے، اور انسان کو اپنی عبادت میں، مومن کو اپنی عبادت میں، کہنے دیجئے کہ مومن کو اپنی عبادت میں کس قدر میچیور، جملہ ایک ایک سنیے تاکہ آئے پھر سمجھ میں آئے گی، اور میری اور آپ کی زندگی کس بے ڈھنگے انداز میں چل رہی ہے، جانوروں کی طرح چل رہی ہے، جہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، جہاں کھا رہے ہیں تو کھا ہی رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہمارے اندر وفاداری کا جذبہ نہیں ہے، ہم ایک مشن کے تحت نہیں ہیں. ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ایک مشن کو سر کر لیا ہے اور بغیر امتحان کے ہمارے ہاتھ میں ڈگری دے دی جائے اور بغیر محنت و مشقت کے ہمیں ماہانہ تنخواہ دے دی جائے، تو وہ سستی اور کاہلی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بارہا حدیث میں، آگے آئندہ درس میں کبھی وقت ملا تو ہم اخلاقیات پر گفتگو کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے جن چیزوں کی پناہ طلب کی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ سستی اور کاہلی ہے، جو انجام سے غافل ہو. وقتی پوری دن کے اندر ایک رسم پکڑ لی جائے، جیسے ٹوپی پہننا، بس اس سے ہم نے ظاہر کر لیا کہ ایک رسم کو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یا کوئی نعرہ لگا دینا تو یعنی ایک چیز کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور وہ کن کن چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے اس پر نہ ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں، اور خود اس مستی میں اور تغافل عارفانہ جان بوجھ کر غفلت اور جہالت میں کہ صرف ٹوپی پہن لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے اور کوئی نعرہ لگا دیں گے اور وقتی کوئی اسلامی رسم کو پکڑ لیں گے، لیکن وہ رسم آگے کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اس پر سرے سے ہم توجہ نہ کریں، اور وہ گراؤنڈ پر کیا چیز پیش کرنا چاہتی ہے، کیا مطالبہ چاہتی ہے، اس پر سرے سے توجہ نہ کریں، وہ کس کے لیے اس پر سرے سے توجہ نہ کریں. ایک زندہ لاش کی طرح، محض ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے، ایک رسم کی طرح کہ آپ نے بھی داڑھی رکھی ہے تو میں نے بھی رکھ لی، آپ نے بھی ٹوپی پہنی ہے تو میں نے بھی ٹوپی پہن لی، آپ بھی دن میں پانچ وقت مسجد میں کھینچے چلے جاتے ہیں، میں بھی چلا جا رہا ہوں، لیکن مطلب نہیں ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا ہے، یہ کس کے لیے ہے. اس کو کہتے وہ رسم جو روشنی اور نور اور معرفت اور وفاداری کے پاکیزہ جذبے سے خالی عبادت ہے. ایسے لوگ قبر میں مٹی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سخت عذاب کا شکار ہوتے ہیں کہ جو زندگی کے مقصد اور اپنے مالک سے کیے ہوئے عہد کو بھول جاتے ہیں. اس سے پہلے جو اقوام برباد ہوئی، یہود و نصارہ، انہوں نے بھی اپنے بس ایک اپنے مذہب کی انٹرٹینمنٹ کے لیے مہینے میں ایک رسم رکھ لی تھی، ہفتے میں ایک رسم رکھ لی تھی کہ بس اس کو ذرا ہم سیلیبریٹ کر لیں، ہم چلے جائیں، اور وہ بھی ایک رسم کے طور پر. تو یہ زندگی کا تقاضا ادا ہو جائے. قرآن نے یہاں ہوش ٹھکانے لگائے ہیں اور بتا دیا آیت نمبر 177 کے اندر کہ یہ دو رخی نہیں چلے گی، یہ دو جانب کی چیزیں نہیں چلے گی، کہ تمہاری اگر عبادت ہو اور اس کا رابطہ رب کے ساتھ نہ ہو، اور رابطہ رب کے ساتھ ہو اور اس کے فرمان کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو یہ دونوں آپ سور بیکار ہے. یہ قبول جب ہوگا کہ جب عمل اچھا ہو تو اس کے پیچھے روشنی دینے والی نیت بھی ہو، کیونکہ اگر مکان خوبصورت بنا لیا جائے اور اس میں روشنی نہ ہو تو وہ بھوت کا بسیرا ہوتا ہے، اور لائٹیں ہوں لیکن جہاں اسے سجانا ہے وہ مرکز نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. عبادت ہے تو اس میں اخلاص کی نیت کی روشنی ہونا ضروری ہے، اور تعلق خدا ہے تو اس کے بتائے ہوئے تقاضے کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. ہماری زندگی یہاں پر سمیٹ کر آ جاتی ہے. اگر ہم تھوڑا سے غور کریں تو ہم بہت غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں. آگے اس میں تھوڑی وضاحتیں آئیں گی. یہ آیت نمبر 177 ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، بھائی سے بھی کہوں گا کہ جو تھوڑی سی ہماری زندگی رہ گئی ہے، زندگی سب کی تھوڑی ہے، ضروری نہیں کہ جو 18 سال کا ہو، 16 سال کا ہو، اس کو کوئی 50 سال کی گویا کہ آدھی صدی گزارنی ہے، یا جناب انتظار کیا جائے جب تک وہ آدھی صدی گزارے گا تو مرے گا. نہیں، موت تو کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے. جو بس اس بات کو سمجھیے، جو سانسیں ہماری ذکر میں گزر رہی ہے یہ عافیت ہے. اپنی نماز کو اپنی آخری نماز سمجھیے، اپنی بولی کو آخری بولی سمجھیے، اپنی زبان سے کیے ہوئے ذکر اور ورد کو آخری ورد سمجھیے، کہ نہ جانے یہ جو سانس اندر داخل ہوئی ہے یہ باہر آ پائے گی. مجھے اگر عشاء ملی ہے تو کیا فجر مل پائے گی، فجر ملی ہے تو کیا ظہر مل پائے گی. بندہ اپنے رب سے اگر تعلق اس جذبے کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ آیت جو بتانا چاہ رہی ہے یہ اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ جب اسے پتا ہے کہ ہمارا تعلق اس رب کے ساتھ ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا ہے، تو اس کے کیا احکامات ہمارے ہیں جو بصورت نور بنیں گے صراط مستقیم پر اور پل صراط پر، جس کی روشنی میں ہم اپنے رب سے واصل ہوں گے. اور یہ انوار اور روشنی لے کر اگر ہم دنیا سے نہیں گئے، بازار ہمارے سامنے کھلا ہوا تھا، ہر چیز ہمیں مل رہی تھی، دکان کا بھی تعارف تھا، لیکن ہم نے وقتی طور پر اپنی زندگی کو دوسرے کام پر لگایا اور جب موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر مہلت مانگی، مہلت اس وقت نہیں مل سکتی. جیسے قرآن کریم نے جگہ ذکر فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے سے مراد امام رازی نے ذکر فرمایا وہ اس طرح ہے کہ کھیل تماشا ہمیشہ بیابان میں لگتا ہے، شہروں میں نہیں لگتا. بیابان میں اس لیے لگتا ہے کہ لوگ دیکھنے بہت زیادہ آتے ہیں، جگہ اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ایک پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، بناوٹی شہر نہیں ہوتا، وہ بناوٹی ہوتا ہے. ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے بڑے اچھے خیمے لگ جاتے ہیں، شامیانے لگ جاتے ہیں، قالین لگ جاتے ہیں، کمکمے لگ جاتے ہیں، روشنی ایسی ہوتی ہے کہ برسہ برس یہ قائم رہے گا. سمجھدار دانا لوگ بھی دیکھنے چلتے ہیں، بیوقوف بھی دیکھنے چلتے ہیں، لیکن دانا اس میں وہ ہوتا ہے جو کمکمے بجھنے سے پہلے اپنے گھر کی طرف لوٹا ہے، اور بڑا بیوقوف وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے شادیانیوں کی آوازوں سے اور اس کے کمکموں کی رنگت اور روشنی سمجھتا ہے کہ یہ کبھی نہیں بجھے گا. ارے بھائی یہ کھیل تماشا، اس کا وقت ختم ہوتا ہے. اس حقیقت کو قرآن نے سامنے رکھ کر فرمایا، بس دنیا کی یہی حیثیت ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے. یہ جو سجائی گئی ہے یہ سمیٹ لی جائے گی، اس کے قالین کو سمیٹ لیا جائے گا، اس کے کمکمے بجھا دیے جائیں گے. صرف تمہیں اس لیے رکھا تھا کہ اس سے تم کیا اثر لیتے ہو اور لوٹ کر اپنی منزل کی طرف آتے ہو کہ نہیں. المختصر آیت نمبر 177 ہے اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور یہ آیت کریمہ اس بات کو ذکر کر رہی ہے کہ یہود نے اور نصارہ نے بس ایک چیز بنا لی تھی کہ جناب مشرق کی طرف منہ کریں تو یہ نیکی ہے اور مغرب کی طرف منہ کریں تو یہ نیکی ہے. انہوں نے ایک رسم اپنی طرف سے بنا رکھی تھی اور سمجھ رکھا تھا انہوں نے کہ جناب خدا سے وفاداری کا حق بس یہی ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف منہ کر لیں، بس بعد میں جو چاہیں اس مغرب اور مشرق کی طرف منہ کرنے والے رب کو جو یاد کیا ہے تو اب وہ کہتا کیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور پھر ساری مرضی اپنی بس ایک تھوڑی دیر کے لیے مشرق اور مغرب کا خیال کر لیا جائے. عبادتوں کا مرکز جیسا ہمارا مرکز مغرب ہے، قبلہ اول ہے حضرت جس طرح کے بیت اللہ ہے، اس طرح انہوں نے عبادتوں کو محض ایک جہت کی طرف، ایک سم کی طرف، ایک ڈائریکشن کی طرف، ایک ڈیسٹینیشن کی طرف منہ کرنے لگایا، لیکن وہ کیا تقاضا تھا، کیا معاملے تھے، اس کو انہوں نے چھوڑا. تو رب کریم نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتا دیا، اور اس بات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو اس آیت کا مقصد ہے کہ دین اسلام محض رسوم نہیں ہے، محض یہ ظاہری رسوم نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے نہایت گہرے تعلق رکھنے والے اعمال و اخلاق کا ایک مجموعہ ہے. لہذا قرآن نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ لیس البر، دو ٹوک انداز میں قرآن نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل میں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف، تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور لفظ بر استعمال کیا ہے، اور بر نیکی کا ایسا جامع لفظ ہے جو عقائد پر بھی بولا جاتا ہے، اعمال پر بھی بولا جاتا ہے، اور یکسر ایک انکار کی لکیر بنا دی گئی ہے. اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف جو ہے کہ وہ قبلے یعنی مشرق کو قبلہ بنانا یا مغرب کو قبلہ بنانا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے وفاداری، خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں ہے کہ یہ ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کام کر کے تم بھول جاؤ کہ مشرق کی طرف ایک کہہ رہا ہے کہ جناب قبلہ، ایک کہہ رہا ہے مغرب کی طرف. یہود و نصارہ اسی میں لڑتے رہے اور اسی ایک دن کے جز کو لے کر اپنا پورا مذہب بنایا، اور وہ جو دین کے بنیادی تقاضے تھے اس کو چھوڑ دیا اور کہا بس اسی کی اصلاح میں موٹی موٹی کتابیں لکھ دی جائے، اسی پر ایک دوسرے سے مناظرے کر لیا جائے، اور سارا زور اس طرف لگا دیا جائے کہ مشرق کو دیکھنا ہے کہ مغرب کو دیکھنا ہے، اور کس کے لیے دیکھنا ہے اس کو بھول گئے. اپنے علم کا جوبن دکھانا، اپنے کر و فر بتانا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ساری سوچ سمیٹ کر اپنی ذات تک آئیں، اور مشرق اور مغرب کی طرف جانا اور ادھر دیکھنا محض ایک رسم بن گئی. اور اگر واقعی میں وہ اللہ کے لیے تھا تو وہ رب تم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس کو بھول گئے. تو اللہ نے یکسر گویا کہ قرآن نے اور دین نے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے قدرت نے ایک سر گویا کہ لکیر کھینچ دی، مانا کہ مشرق یا مغرب، وفاداری کا تقاضا ہے، لیکن محض یہ نہیں ہے، اس کی ادائیگی میں تمہاری نیت کیا ہے؟ اس میں بھی تم مشرق کی طرف منہ کر رہے ہو تو اپنے استدلال کو ثابت کرنے کے لیے اگلے کے اوپر، بات سمجھ رہے؟ اور اگر مغرب کی طرف منہ کر رہے ہو، وہ بھی اپنے زور علم کو، میں نے جو کہا تھا وہ ٹھیک تھا، تو وہ جس کے لیے کرنا تھا، جو مراد تھا، جو مشہود تھا، جو اس قبلے اور جہت کی ذریعے پہچانا جا رہا تھا، اس کو بھول گئے اپنے استدلال، اپنے گروہ کو مضبوط کرنے کے لیے سارا زور اس طرف لگا دیا. تو رب کریم نے یکسر دیکھیے، اس میں طلباء، علماء، خواص، عوام سب کے لیے آیت گویا کہ مشعل راہ ہے کہ قیامت کے دن وہ تمام چیزیں منہ پر مار دی جائیں گی کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا اصلا یہ نیکی نہیں ہے کوئی، یا یہ کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے، یا اس کا معنی یوں کر لے کہ خدا کے ساتھ محض یہ وفاداری نہیں. کیونکہ نیکی کے لفظ کو اگر آسان کریں، نیکی نیکی تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن لفظ وفاداری ہے جو طبیعت میں ایک عمل کے اشتعال کو بیدار کر دیتا ہے. لفظ وفاداری حمیت اور غیرت یہ ہے. وفاداری کا لفظ اتنا اونچا اور بھاری ہے، اور ایک حقیقت اور سچائی کو بیان کرنے کے لیے اتنا خوبصورت پیرہن ہے اور جامہ ہے لفظ وفاداری، کہ وفاداری کا لفظ آنے سے سست بھی اپنے اندر ایک تحریک کو پاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اس کا ایک معنی اگر اس طرح کیا جائے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ جناب خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ وفاداری نہیں ہے، یعنی صرف اونلی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کرو، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ولیکن البر، اگر آپ رب سے وفاداری چاہتے ہو، اور رب سے وفاداری چاہتے ہو تو یہ وفاداری اس محبوب کے تمام باتوں کو قبول کرنے پر ابھارے گی. اگر اس رب سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا تو محض یہ مناظرہ، مباحثہ، شور شرابہ، رسوم ہوں گے، لیکن اس سے وفاداری کا جذبہ ہوگا. اور کلیتن مجھے کہنے دیجئے، وفاداری وہ ہوتی ہے جو مکمل خود کو محبوب کے حوالے کرتی ہے. اگر آپ اس کیفیت کو محسوس کریں، میں اس کی تشریح کر کے ٹائم وقت نہیں ہے، اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں اگر دماغ پر غور کریں، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ آسان سی بات ہے. کیونکہ وفاداری کا ایک جذبہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے، پسند پھر اس کی نہ ہو، پھر محبوب کی پسند ہو، ناراضگی اس کی نہ ہو، محبوب کی ناراضگی ہو. اس کی آنکھ کو جو اچھا لگے وہ کوئی اعتبار نہیں، جو محبوب کو اچھا لگے وہ اعتبار. اس بر کا ایک معنی عشق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بر اور نیکی جب کمال پر پہنچتی ہے، جب عشق کا درجہ حاصل کر جائے، اور عشق اس کو کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آگ جلائے گی، ابراہیم علیہ السلام کو پرواہ نہیں ہے کہ جلاتی ہے یا کیا کرتی ہے، فرما بس اس کا حکم آ گیا، میں بندہ ہوں، بندے کا کام ہے کہ خود کی مرضی کے بغیر خود کو مالک کے حوالے کر دے، جو وہ چاہے، میرا کوئی اختیار و بس نہیں. اسی کو بندگی کہتے ہیں، اور یہی عمل نیکی بنتا ہے. اب بتاؤ میری اور آپ کی نمازوں پر کیا اجر ملے گا؟ یہاں یہ وفاداری بتائی جا رہی ہے، اور یہاں میچور کیا گیا لیس البر. بہت کوئی مشکل نہیں ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور آپ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں، جو روزانہ میں اور آپ کچھ چیزوں سے چوری کرتے ہیں، فکری چوری کرتے ہیں، اس کو قرآن نے یہاں پکڑا ہے، نیکیوں کو ضائع نہ کرو. ایسی نیکی نہیں، وہ عمارت، وہ ستون، وہ شہتیر جس کو آپ نے پوری چھت کو روکنے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن درمیان سے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے اور کھوکھلا کر دیا ہے. اس کے آگے کی شاخ، اس کے آگے کا جو کور ہے، وہ تو ایسا ہے جیسے اندر سے یہ بڑا مضبوط ہے، لیکن ہاتھ داخل کر دیا گیا تو اندر سے بھوسا ہے، اس لیے کہ اس کو سب دیمک نے کھا لیا. تو فرمایا تمہارا نماز، روزہ، کلمہ، قبلہ، مشرق، مغرب، یہ اگر اللہ کی رضا سے خار فارغ رہا تو داڑھی، خوشبو، امامہ، ٹوپی، نماز سب رہے گی، لیکن یہ نیکی نہیں ہوگی. اس لیے کہ نیکی جب ہے کہ جس کے لیے تھا، خود کو اس کے حوالے کر دو، خود کو مکمل اس کے حوالے کرنا، اسی کو نیت کہتے ہیں. نیت خالص جب ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. تو فرمایا لیس البر، نہیں ہے یہ کوئی وفاداری محض کہ تم قبلہ کی طرف منہ کرو، یا تم مشرق کی طرف منہ کرو، یا تم مغرب کی طرف منہ کرو.
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. مگر نیکی یہ ہے اور وفاداری یہ ہے حقیقی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ. پہلے اس کو پورا سن لیجئے، پھر دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں. فرمائیے کوئی وفاداری نہیں ہے محض، یہ طریقہ ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے. نماز ایک طریقہ ہے، صرف یہ نہیں ہے. جہاد ایک طریقہ ہے، صرف یہ نہیں ہے. کلمہ ایک طریقہ لیکن صرف یہ نہیں ہے. سوشل کام کرنے چلے ہو، ٹھیک ہے یہ طریقہ لیکن صرف یہ نہیں ہے. ہم نے سب نے الگ الگ اپنی ایک چیز کو پکڑ رکھا ہے، اور یہ ہوتا ہے. ہمارا اگر کسی سے ذاتی اختلاف ہونا تو وہ مستحب بھی چھوڑے تو اس کی گردن پکڑو، اور اگر اس سے ہمارا کوئی معاملہ چلتا ہو تو کفر بھی بکے تو اپنا موبائل بند کر دو، جواب نہ دو. ایسے ملا قیامت کے دن رگڑ دیے جائیں گے، ایسے لوگ رگڑ دیے جائیں گے. کیونکہ یہاں پر اختلاف یا ثواب، اختلاف اور اتفاق کا متمع نظر ذات تھی، خدا نہیں تھا. اس لیے فرمایا کہ صرف اس کی گرفت نے کی نہیں، ہر بد عملی کی گرفت نے کی ہوگی. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، محض یہ وفاداری نہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرو، ٹھیک ہے یہ نیکی ہے لیکن یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اور چیز ہے. تسبیح کے دانے کی طرح ایک کو لینا ایک کو چھوڑنا، اس کی قدر کو. اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے ایمانیات اور اعتقادات پر، عقیدے پر، احکام و عبادات پر، اور اخلاق پر. فرمائیے تینوں چیزیں تمہارے اندر نظر آنی چاہیے. اگر کلمہ ہے تو پھر اس رب پر عقیدہ ہے کہ وہ ہے، موجود ہے، لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. آگے یہ عقیدہ بیان کیا کہ اس کو تھوڑا سا لیتے ہیں، نبیوں کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، کتابوں کے بارے میں عقیدہ. جب اس کو اس کے تقاضے سے ادا کر رہے ہو تو پھر اس قبول کا تقاضا کیا ہے، اس بزم میں شمولیت کی ڈیوٹی کیا ہے، پھر وہ تمہارے اعمال، اخلاق، معاشرے میں نظر آنی چاہیے، وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. صرف پانچ وقت نماز پڑھ لی، دیگر چیزیں چھوڑ دی، یہ بھی کیا ہے؟ ان چیزوں کو لے لیا، نماز کو چھوڑ دیا، یہ بھی کیا ہے؟ صرف غریبوں کو کھانا کھلایا، رشتہ داروں کے ساتھ اہانت کی، ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، اور بھی تقاضے ہیں. تو پورا اسلام اس ایک آیت میں ہے، چھ چیزیں بیان کی. آیت نمبر 177، اور میں نے پہلے کہا کہ وفاداری کا لفظ خود سپردگی کا، اس میں اسلام تربیت کر رہا ہے، نظریاتی بنا رہا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے گا. جب تو عبد ہے، غلام ہے، تو تیری کیا مرضی؟ ہم ثواب دیں تو ہمارا فضل ہے، مطالبہ تیرا کچھ بھی نہیں اس پر. یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم تیری کسی بات کو قبول کریں. کیا تو ویسا عمل کر پایا جیسا ہم چاہتے تھے؟ نہیں کیا. اور اگر ہم نے کر لیا تو ڈنگے کیا مارتا ہے؟ فرما ہم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو عابد ہے. ہم اگر دے دیں عوض میں تیرے لیے دنیا آخرت کی وسعت، تو ہم پر یہ لازم نہیں تھا، یہ ہماری بھیک اور کرم اور خیرات ہے. اپنی اوقات میں آ، اپنے درجے میں آ جائے گا تو وہ تیری، اس کی قدرت تیری خطاؤں پر آنکھ بند کر لے گی، لیکن تو اس کے مقابلے پر، اپنے مطالبے پر آ جائے گا کہ یہ میرا حق تھا، تو پھر ایک ایک چیزوں کو عدل کے کاؤنٹر پہ لایا جائے گا، اور تو خود اعتراف کرے گا کہ جناب ان چیزوں کا میں مستحق تھا ہی نہیں، اور میں واقعی میں عذاب کا شکار ہوں. تو فرمایا اس لیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی وفاداری نہیں، بلکہ یہی وفاداری نہیں، یہی وفاداری نہیں کہ تم قبل مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. فرما ولکن البر، پہلے آیت کو سن لیجئے پھر ایک چیز کو لیتے ہیں جو نظام مصطفیٰ کو شرع و بس سے بیان کرتی ہے. فرما ہاں ولکن البر، یہ تو خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں تھی کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، جس طرح آپ دیکھیں یہودیوں نے کیا. انہوں نے کہا بس ایک دن جائیں، بس مشرق کو دیکھ لیں، اس کے بعد جس طرح چاہیں عمل کریں، رشوت کھائیں، سود کریں، معاملات کریں، ٹھیک ہے. ملا بھی بڑے زبردست تھے ان کے، غریب کی گردن پکڑ لی، امیر نے لفافہ بھیج دیا تو اس کے لیے. اللہ نے ان کو بھی یہاں پر کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ تمہارے ادارے، یہ علم تمہیں بچا جائے گا، یہ نہیں ہے. جس نے شوق سے تو مشرق کی طرف منہ کر کے اس رب کے قریب ہونے کے لیے اس کو جہد بنا رہا تھا، اس کو واسطہ بنا رہا تھا، تو محض یہ وفاداری نہیں، اس کا تقاضا یہ تھا. تو آج کا موضوع ہمارا ایمان اور اس کے تقاضے ہیں. اگر ایمان لایا ہے تو وہ تیرے پر نظر کیوں نہیں آتا، اور جو تیرے پر نظر آتا ہے وہ جس کے لیے اس سے تیرا تعلق کیوں نہیں ہے؟ جس سے تیرا تعلق ہے اس کی بات تجھ پر نظر کیوں نہیں آتی؟ جو باتیں نظر آتی ہے تو اس سے تیرا تعلق نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ لازم و ملزوم ہے. جیسے بدن کا تعلق روح ہے، زندہ ہے تو پھر روح کیوں نہیں ہے، روح ہے تو پھر جسم کیوں نہیں ہے؟ فرمائیے دونوں کا تعلق. اس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ محض یہ نہیں کہ صرف تم دین کی کسی ایک بات کو پکڑ لو اور سارا اس پر زور لگا دو اور اسی طرح کے دیگر معاملات آگے چل رہے ہوں اور اس پر آپ آنکھ بند کرو. ایشو بنے تو آنکھ کھولو. توجہ ہے، پوری زندگی صحابہ کا ذکر کرو لیکن اگر ٹھٹا کے قریب کوئی پیر زمین دے تو اس کے ساتھ بنگلے پر جا کر نیاز کھا لو. فرما لئی سلب الرحم تو ولو وجو حکم قبل المشرق. یہ کوئی نیکی کا فروغ نہیں ہے، خود کے دھوکے میں ہو. کیا جذبہ آپ کو یہاں پر لے کر چلا گیا؟ توجہ آیا، غور کریں اپنے گرد و نواح میں. اس آیت میں اتری ہے یہ نیکی ہیں میرے اور آپ کی اصلاح کی. فرمایا خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ وفاداری ان کی وفاداری ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے. اب اس کو آہستہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ تو میں نے تمہید بیان کر، چھ چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی، ایک آیت میں چھ چیزیں ہیں اور ہمیں توجہ نہیں کہ پورا قرآن اس آیت کے اندر ہے، پورا اسلام اس آیت میں، ایک آیت میں 177. یہ آیت تو سالوں بھر سمجھانے کی ہے اور میں کہتا ہوں صرف اس آیت کو سمجھ لیا جس نے تو اس کا دین مکمل ہو گیا. اب غور کیجئے، میں ایک دعوت پیش کر رہا ہوں اور اپنے اور آپ کے لیے، زندگی رہی تو پھر اس پر کچھ بات کریں گے. فرمایا کہ ہرگز یہ نیکی نہیں ہے صرف کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو، لیکن اصل نیکی یہ ہے اور اللہ کی وفاداریوں میں سے وفاداری کا ایک درجہ یہ چھ چیزیں بیان کی گئی ہے. پہلی چیز جو ہے وہ اعتقاد کے بیان میں، ایمانیات کے، اور اس میں اصول خمسہ بیان کیے گئے. اصول خمسہ، پانچ چیزوں پر عقیدہ ضروری ہے. پہلی چیز فرمایا کہ آمن باللہ، دوسری چیز والیوم الاخر، قیامت کے دن پر کیسے ہوگا بھی بتاتے، والملائکتی، تیسری چیز فرشتوں پر ایمان، والکتاب، چوتھی چیز کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. اس کو کہتے ہیں علم کلام کے اندر اصول خمسہ، یہ ایمان کی بنیاد ہے. ان پانچ چیزوں پر تم ایمان لاؤ. اب یہ چھ چیزیں جو اس آیت میں بیان ہوئی، تو پہلی چیز ایمان کی تھی، اس میں پانچ چیزیں ذکر ہوئی. ٹوٹل اس آیت میں چھ چیزیں، ایک قسم کی پانچ قسمیں ہیں، وہ ایمان کی پانچ قسمیں آ گئی. اب دوسری چیز یہاں پر جو شروع ہو رہی ہے، وہ آگے جو چیز شروع کی جا رہی ہے وہ ہے معاشرت کے حوالے سے اور قریبی لوگوں کے حوالے سے، یعنی عقائد و معاملات کے ساتھ. آمنہ سے لے کر النبیین تک عقائد ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے بعد معاملات کو ذکر کیا ہے کہ محض یہ نیکی نہیں تھی. ان میں یہ بھی ہے کہ وات المال علی حبہ ذوی القربا، یہ معاملات آ گئے، والیتام والمساکین وابن السبیل، اور اپنا پسندیدہ مال، اس کو بڑی محنت سے تم کماتے ہو اور بڑی مشقت سے تم کماتے ہو، اس کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اس کے آنے میں تمہیں بڑی محبت رہتی ہے. فرمایا اسی مال میں سے رشتہ داروں کو دے، والیتام، یتیموں کو دے، والمساکین، یہ علی حبہ کی تشریح آگے کرتے ہیں. پہلے جو تیرا پسندیدہ مال ہے اس کی تشریح تھوڑی کرتے ہیں، ترجمہ صرف دیکھنا. علی حب ذوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اس مال سے اللہ کے حکم سے رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، اور مسافروں کو دے. اور آگے ارشاد فرمایا والسائرین وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے اور جو سوال کر رہے ہیں تجھے، ان پر تو اس مال کو خرچ کر. یہ دو چیز بیان ہو گئے، یعنی ایمانیات کو ایک درجے میں بیان کیا گیا، معاملات کو بیان کر دیا گیا. اب نظام عبادت کی طرف بات آ رہی ہے. اب عبادت کا جو، یعنی عقائد جو تھے اس کی پانچ چیزیں بیان کر رہے ہیں، معاملات جو تھے اس کی یہ تین چیزیں بیان کر دی، اور ترتیب کے ساتھ دو چیزیں ہو گئی، چھ چیزیں تھیں. پہلی چیز جو ہے کہ وہ عبادات اصول خمسہ ہے ایمانیات کا، دوسری چیز جو ہے وہ ایتاء مال محبوب ہے، اور تیسری چیز یہاں پر جو بیان کی گئی جو عبادات کے زمرے میں آتی ہے وہ اقام الصلاۃ، اٹھک بیٹھک نہیں کر اقامت الصلاۃ کر، نماز پڑھے فرما قائم کر، پڑھنا اس کا ایک جز ہے، اصل ہے نماز قائم کر اقامت الصلاۃ. نماز پڑھے فرما نماز پڑھنے نہیں کہہ رہے، نماز کو قائم کرنے کہہ رہے. کبھی سمجھا ہم نے یہ کیا بات کہہ رہا ہے قرآن؟ فرما وہ اقام الصلاۃ، آگے بتاتے ہیں اس کو یہ کیا ہے اور ہماری کتنی بڑی بڑی کمزوریاں اس کے اندر ہیں. وہ آت الزکات، اور زکات کو ادا کر. اب یہاں سے بات آ گئی ہے آخری میں، جو تیسری چیز یہاں پر قرآن کریم ذکر کر رہا ہے وہ اخلاق میں ہے، اور فرمایا والموفون بعہدی اذا عاہدوا، اور اپنے کیے ہوئے وعدے جو تو لوگوں سے اگریمنٹ کرتا ہے نا، معاملات کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، اس عہد کو پورا کر. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تکلیف بأس کے، یہاں بأس دو دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ گویا کہ جمع کی صورت بأساء، اس سے مراد سختی، اور اس سختی کو علماء نے اس معنی میں لیا ہے کہ جیسے بدن کی سختی ہو رہی ہے. فرمایا وہ صابرین فی البأساء، اور تکلیف اور سختی میں دل نہیں ہو رہا نماز کا، بدن دکھ رہا ہے، فرما تو آئے گا اور نافرمانی سے خود کو روکے گا، صبر کا معنی رکھنا ہے، اور عبادت کی طرف آئے گا. فرمایا صرف چہرہ ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ساری چیزیں مانے گا. فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تکلیف اور سختی میں، اور کبھی اللہ کے حضور اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اٹھ کر جہاد کی صورت آ جائے گی. حین البأس کی تفسیر علماء نے اجماعی طور پر کی جہاد کے ساتھ. فرمایا تیرے بدن کی تکلیف ہو اس میں بھی تو صبر کرے گا، اور وقت جہاد اگر تو نے کھڑا ہونا ہے اور آگے کے معاملات کیا ہے اس میں بھی تو صبر کرے گا. فرمائیے چھ چیزیں جس کے اندر آ گئی، اولئک الذین صدقوا، تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں وہ اللہ کی وفاداری میں سچے ہیں، وہ اولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں. اب میں اور آپ اس آیت کو آئینہ بنائے، ہم کس جہت پر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ سات بات قرآن نے یہاں پر گویا کہ واضح طور پر کر دی ہے. اب اس کی ایک ایک جہت کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. سبق ہمارا پہلا مکمل ہوا کہ یہ آیت جو ہے وفاداری کے جذبے کو بتا رہی ہے، اور وفاداری کا معنی ہے کہ باس کی ایک بات نہیں سب بات ماننا، اور وہ سب بات ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بات ہے. وہ تو عمل میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، نمبرنگ ہو رہی ہے، ایک دو تین چار صبح یہ شام یہ، تو عمل میں ہو رہی ہے، لیکن قبولیت میں وہ ایک ہی ہے کہ مولا کی بات ہے. مجھے اور آپ کو شیطان یہاں گمراہ کرتا ہے کہ یہ کر لیا نا تو چھوڑ دے، یہ کر لیا یہ چھوڑ دے. تو وہ کاؤنٹنگ تو ہمارے پاس نمبرنگ تعداد ترتیب نصاب عمل کے لیے تھا، قبولیت کے لیے وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی درجے سے ہے کیونکہ وہ رب کا حکم ہے. اس لیے فرمایا یہاں پر کہ لیس البرام تو ولو وجوہکم، تم نے یہ نمبرنگ کو دے کر ایک کو خاص کر دیا اور باقی کے تقاضوں کو تم نے چھوڑ دیا، اس میں تم نے مشرق کی طرف منہ کرنے میں ہمیں خدا مانا، اور یہ باقی کام جو مال کمانے کے ہیں، دینے کے ہیں، رکھ رکھاؤ کے، لوگوں کے تعلق میں، اس میں خود خدا بن بیٹھے، جو تمہاری مرضی تھی وہ کر رہے ہو معاذ اللہ. تو فرمایا نہیں، یہ کرنے میں تعداد اتنی ہے، قبول میں ایک ہی ہے، کیونکہ غلام کے نزدیک کام کام ہوتا ہے، چاہے وہ مالک دس کہے یا ایک کہے. ایک بندے کی ڈیوٹی، آج میں اپنے بچہ یہاں ہمارا بیٹھا بھی ہے کہ جناب ایک ہمارے وہاں دیکھیے کہ جامعہ ہے ہمارا ایک، سنیے ذرا، تو اس میں دو جامعہ میں کھانا بنانا تھا. بڑی پیاری بات کی اور بڑی معرفت کی بات اس بچے نے کی، اور مجھے یہ مضمون سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے لیے تنخواہ منتخب کر لی گئی کہ آپ کو یہ تنخواہ دی جائے گی. تو مطالبہ زیادہ یہ کیا گیا کہ میں تو دو میں پڑھاتا ہوں، دو دارالعلوموں کا مجھے کھانا بنانا پڑتا ہے. وہ بچے نے بڑی اس آیت کی معرفت، اس کو دیکھو اللہ جس کو عطا فرمائے، اس نے کہا دو کا ہو یا دس کا، آٹھ گھنٹے کے ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. اب آٹھ گھنٹے میں ہم آپ سے آٹھ دارالعلوم کا کھانا بنوائیں یا ایک کا بنوائیں؟ آپ کہیں نہیں میں بنا تو یہاں رہا ہوں، اس کا کیوں بناؤں؟ توجہ ہے. تو اب جو کام کر رہے ہیں اس کی تعداد ہے، لیکن جس کے آرڈر پر کر رہے ہو وہ ہر صورت میں ایک ہی ہے. یہ مجھے اور آپ کو دھوکہ لگتا ہے کہ نماز پڑھ لی نا، اب روزے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ نماز پڑھ لی نا تو پھر رشتے داروں کے ساتھ ہمدردی کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں تو عمرہ کر کے آ گیا ہوں تو مجھے، میں نے جو لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو حج کر کے آ گیا ہوں. بتائیے، ایک طرف کی نیکی کی طرف شیطان ابھارتا کہ نہیں ابھارتا؟ اور دوسری طرف میں نے تو 100,000 مرید بنا لیے ہیں، تو تھوڑا موڑا بھی اگر میں جھیپ کر جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف خوش نصیب. اور یہاں پر رب کریم یہی فرما رہا، ولکن البر لیس البر، یہ نہیں ہے کہ تم دین کی کسی عبادت میں سے ایک جز کو مختص کر لو اور اس میں کمال تک پہنچ جاؤ اور اس دوسرے کو چھوڑ دو. تو وہ دوسرا کس کا حکم تھا؟ اسی کا حکم تھا جس کے حکم پر تم یہاں کھڑے ہو. تو یہ عمل میں تمہارے لیے عدد ہیں، قبولیت میں ایک ہے، کہ یہ بس سب رب کا آرڈر ہے اور آرڈر میں سب چیزیں اپنی جگہ ایک ہی درجہ رکھتی ہے. جو نیت یہاں ہوگی وہ نیت وہاں ہوگی، وہی نیت وہاں ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نماز پڑھنے میں نیت اللہ کے لیے اور کھانا کھلانے میں اس لیے کہ میں بہت بڑا امیر ہوں. حج کرنے کے لیے جناب نیت اللہ رب العالمین کے لیے، اور لوگوں کے جو پیسے ہڑپ کر گئے ہیں اس کے کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ چیز بیان کی ہے. اور یہاں پر میں آگے چل کر ایک نقطہ پیش کر کے بات کو ختم کروں گا، وہ تھوڑی دیر کے بعد. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اخلاق میں معاہدے کا ذکر کیوں کیا؟ اخلاقیات میں تو کاشی بائی درجنوں چیزیں، علامہ صاحب درجنوں چیزیں. یہاں مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا کمال کا، اخلاق میں اللہ نے صرف دو چیزیں ذکر کی ہے، ایک اپنے وعدے کو پورا کرو اور ایک تکلیف میں صبر کرو. تو اخلاق کی جو درجنوں چیزیں، لیکن قرآن قرآن ہے اللہ کا، یہی دو بنیادیں ہیں جملہ اخلاق کی. ابھی آگے بتائیے. تو دیکھیں یہ، کیونکہ یہ جمالی آیت ہے اس میں بنیادوں کو ذکر کیا گیا ہے. اب میں یہاں پر اس موضوع کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں اور بات کو ہم یہاں پر لے کر چلتے ہیں کہ اس امت کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی بدعات اور ظاہر پرستیوں سے بچا کر دین کی اصل حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس رب کا حکم ہے، اس سے تم نے ملنا ہے، اس کا حکم ہے، نماز بھی اس کا حکم ہے، روزہ بھی اس کا حکم ہے، ایمان بھی اس کا حکم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی بھی اس کا حکم ہے، لوگوں کے ساتھ ادائیگی بھی اس کا حکم ہے، حرام سے بچنا بھی اس کا حکم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اپنی داڑھی چہرے پر رکھ لی ہے تو جناب آپ اپنے قلم کے ذریعے حرام کو حلال قرار دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ متقی و پرہیزگار ہو گئے تو اپنے لوگوں کے لیے کچھ اور حکم ہوگا، لوگوں کے لیے کچھ اور حکم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے تنظیم و تحریک بنا لی ہے تو ایک اور اضافہ کرنے کے لیے کسی غلط بندے کو اپنا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے. یہ ڈرامہ بازیاں چھوڑ، جتنا بڑا رتبہ ہوگا اتنا رگڑا جائے گا. اس لیے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہیں گہرام مچانے کے لیے نہیں کہا تھا، جتنی تمہاری بساط ہے اس میں رہ کر پورے حکم کو اس کے پورے درجے سے ادا کرنے کہا تھا. جیسے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ جمعے میں انشاءاللہ ہم اپنی ایک اصلاح کا پہلو چلائیں گے، ہم نے ایک موضوع منتخب کیا ہے کہ قیامت کے بعد تو ہوگا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا مطالبہ ہمارے سے. کئی انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ صرف دو فالوور ہیں، تو کیا وہ پیر نہیں رہے؟ بولے نا، وہ مرشد نہیں رہے. توجہ کرو، مرشد کے لیے ضروری ہے کہ 1,000,000 مرید ہوں اس کے؟ اچھی بات ہے. کئی انبیاء قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کے ساتھ صرف دو مرید ہوں گے، عرصہ ان کو لمبا ملا تھا، تیار دو بندے ہوئے، تو کیا ان کی معاذ اللہ شان گھٹ گئی؟ وہ رب سے کہیں گے مولا ہم نے حق بتایا، وہ کہتا تھا آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام میں کر نہیں سکتا، تو ناراض ہوا، تو رب اس لیے صحرا سجا دے گا کہ تو نے ہماری مرضی کے لیے لانا تھا، اپنی مرضی کے لیے نہیں لانا تھا. تو جھٹا بنانے سے پہلے نظریے پر قائم رہو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قرآن یہ بات کر رہا ہے. اگلے کو تیار کر رہا ہے، لیکن جو اس کو تیار کرنا ہی نیکی نہیں، یہ جو چھوڑ رہا ہے یہ بھی نیکی تھی، سمجھ؟ اس کو راہ پر لانا ہی وفاداری نہیں، یہ جو بلنڈر مار رہا ہے یہ بھی وفاداری تھی جس کو تو چھوڑ رہا ہے. تو یہ عادتیں چوریاں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر گھستی ہیں. ایک بچنے کا طریقہ امام غزالی نے فرمایا کہ جس کو چھوڑ رہے ہو اور جس کو کر رہے ہو، دونوں کو دیکھو کہ اس میں رب کا حکم کیا ہے، جب رب کا حکم ہے یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے آنے سے مجھے فائدہ تو ہے لیکن فائدہ تو رب سے لینا تھا، اس کے آنے سے یہ چیز چھوڑ جائے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کے ایک حکم کو چھوڑ کر دوسری کی طرف جاؤں، کیونکہ میں قرآن آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھ چکا ہوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم، صرف مریدی بنانا نیکی نہیں ہے، صرف نیکی نہیں ہے، صرف تقریر ہی نیکی نہیں ہے، صرف تحریر ہی نیکی نہیں ہے، صرف نماز ہی نیکی نہیں ہے، صرف کھانا کھلانا ہی نیکی نہیں ہے، ہے صرف میٹھی بات کرنا ہی نیکی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے اگر اس کا تقاضا، جب اس کا وقت تقاضا کرے اور ماحول بن جائے اور اس کے مطالبے کا ٹائم آ جائے تو ایک پر انحصار نہیں کرنا، اس وقت اس کا تقاضا تھا، اس وقت اس کا تقاضا تھا، یہ چیزیں کرنے میں دو ہے، حکم میں ایک ہے، کیونکہ دونوں مولا ہی کا حکم ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ایک تشریح سن لیجئے کہ پہلے فرمایا آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ذرا میچور ہو کر سنیے تاکہ ہم آگے چلیں اور تھوڑے سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹیں، آگے موضوع مزید آسان ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ بنیاد کو کہاں آسان کریں، یہ آسان ہے، یہ کیفیات ہیں، یہ میں درس نہیں دیتا آپ کے آگے آیت رکھ دیتا آپ خود سوچتے، یہ ہماری اندر کی چوری کو واضح کر رہا ہے، میں بہت سے الفاظ ایسے لا رہا ہوں کہ شاید آپ کو میں سمجھا نہ سکوں، ایکسپلین نہ کر سکوں، الفاظ میں نہ سمجھا سکوں، لیکن جو آیت کہہ رہی وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا مانگ رہی ہے، اس کے بیان کے لیے لفظ نہیں ہمارے پاس، لیکن ہم خود مجرم ہیں، ہمیں پتا ہے آیت کہہ کیا رہی ہے، میں لفظ بدل رہا ہوں اپنے آپ کو سنجیدہ اور بیدار کرنے کے لیے، نیکی، وفاداری، سچائی، یہ لفظ میں بدل رہا ہوں کسی طریقے سے ہم سمجھیں، یہ اتنا واضح اور بدی مفہوم ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ لفظ نہیں ملتے اس کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لفظوں سے آگے والی چیز ہے، جہاں الفاظ نئی بندہ آنکھ بند کرے خود مضمون اس کے اندر آ جاتا ہے کہ قرآن اس آیت نمبر 177 میں کہہ کیا رہا ہے۔ اس میں یہ نہ کہا جائے کہ تقریر مشکل تھی، جب میں کہوں کہ مجمع ایسا تھا، ایسا نہیں، نہ مجمع اس کو ڈیلیور کرنے کے لائق ہے، نہ کوئی الفاظ ملتے ہیں جو اس کو ہم آگے لے جائیں، یہ کیفیت ہے، میں اور آپ خود اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے پیش کر دیں، خود پتا چل جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے کتنے جملے حساس ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہ نیکی نہیں ہے جو تو نے ایک کام کو پکڑا ہوا ہے، دس کام کو چھوڑا ہوا ہے، اسی طریقے کے اور ضروری کام بھی ساتھ کھڑے ہیں، اس کا ٹائم نہیں آیا، لیکن جب اس کا ٹائم آئے گا تو اسی طرح تو اس کی ادائیگی کر، جیسے فجر پڑھ کے نہیں سوئے گا، لیکن جب ظہر آئے گا تو اسی کو بھی اسی شوق سے پڑھے گا، جو یہ ہے صرف فجر دین نہیں تھا، صرف فجر ادا کرنا وفاداری نہیں، اسی جذبے سے ظہر کو بھی ادا کرنا وفاداری ہے، اور جب عصر کا ٹائم آ جائے تو اسی جذبے سے عصر کو بھی، اسی طرح جب حقوق العباد کا ٹائم آ جائے تو اسی درجے سے معاملات آ جائیں، اسی درجے سے جہاد آ جائے، اسی درجے سے، یہ بیان کے لیے شک در شک اور پارٹ بن رہی ہے، اصل میں ایک ہی ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں اور آپ صرف اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں نا سینٹر پر کہ رب کا حکم ہے، تو پھر نہ دھوپ دھوپ رہتی نہ رات رات رہتی ہے، اس لیے کہ جب رب کا حکم ہے تو نہ مال خرچ کرنے میں بندے کو تکلیف ہے، نہ نماز میں تکلیف ہے، نہ عہد کو پورا کرنے میں تکلیف ہے، نہ مشکلات میں صبر میں تکلیف ہے، اس لیے کہ جب ہم اسے بانٹتے ہیں تو ہمیں پھر ایک طرف جھول کھاتے ہیں، ایک طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن صرف سینٹر میں آ جائیں کہ یہ سب حکم رب کے ہیں، جیسے تسبیح کا ایک دانا ایک بھی ٹوٹ گیا، ایک بھی گرا تو ساری تسبیح منتشر ہو جائے گی۔ آئیے اللہ پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا ہے، بحیثیت مسلمان یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ اصول خمسہ، پانچ اصول ایمان کے بیان کیے گئے، جس میں پہلے توحید ہے، اللہ پر ایمان، ابھی بڑی پیاری چیز ہے، یہاں پر ایک ڈیٹیل ہے، اب کیسے بیان کریں کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے، کیونکہ ایمان تو رف الاشیاء بازدادھا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو ایمان کا انکار کفر ہے اور یقین کا مقابلہ شک سے ہے، اب یہاں علماء کی بحث ہے کہ ایمان پر یقین کا دار و مدار ہے کہ نہیں، ایمان اور یقین میں تساوی کی نسبت ہے کیا ہے، یہ بھی ایک ذوق کی بات ہے میرے دوست، بندے کو سنجیدہ بنانے کے لیے، کیونکہ یقین کا مقابل شک ہے اور شک سے ایمان نہیں جاتا، اور ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، لیکن ایمان یقین کے ساتھ بھی واسطہ ہے. لیکن ایک جملہ، جتنا ہماری سطح ہے نا، جس پر ہمیں، ہم جس کے مکلف ہیں، اور جتنے ہم مسافر ہیں، جتنے ہم طالب علم ہیں، جتنی بات ہم سمجھ لیں اور اس پر ہماری نجات ہو جائے، وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہم یقین کریں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، کہ وہ اپنے ہونے میں بھی ایک ہے، اپنے ہونے میں بھی ایک ہے، کائنات کو بنانے میں وہی تھا اور ایک ہے، اور کائنات کو چلانے میں بھی وہی ہے، وہ اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے، وہ اپنی ربوبیت میں بھی تنہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، ایمان باللہ کا کیا معنی ہے؟ اردو آسان سے، اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی یکتائی پر ایمان رکھیں، وہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو ہر عیب اور نقص سے منزہ مانے، پاک مانے، اس کی تمام صفات کو قدیم مانے. جس کے پاس علم ہے تو اس کا دیا ہوا، اس کا ازلی ہے، بغیر دیے ہوا کسی کے، اس کا علم، اس کا بصیر ہونا، اس کا سمیع ہونا، اس کا ارادہ ہونا، یہ تمام قدیم ہے. قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے، ایسا ہمیشہ ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ ابتدا اس شے کی ہوتی جو پہلے نہیں ہوتا، اور انتہا اس چیز کی ہوتی جو بعد میں نہیں ہوتا، اور اللہ قدیم ہے جس کی ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی نہیں. تو اللہ پر ایمان، اللہ عز اسمہ وجل جلالہ وعم نوالہ، اس پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک مانے، اس کی تمام صفات کو قدیم مانے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کے سوا کسی کو واجب اور قدیم نہ مانے، اور نہ اس کے سوا کسی کو مستحق عبادت، عبادت کے لائق سمجھے، یہ ہے. اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کرے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری شریعت لے کر آئے ہیں، اس بات کی تصدیق کریں. کیا کہا قرآن مجید نے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، دوسری چیز کو ذکر کیا ہے، قیامت کے دن کو. قیامت کے دن کا ایک سادہ معنی، اس کے کئی معنی، یعنی یوں سمجھیے کہ کلاس ون کی بات ہے، جس طرح بندہ سنجیدہ ہوتا ہے اس طرح اس کے گوشے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن انیشل اسٹیج پر مسلمان کو جس بات پر ایمان رکھنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے توحید کے بعد، وہ آخرت کے بارے میں اتنا جاننا اس کے لیے لازم ہے کہ یوم آخرت سے مراد کیا ہے. کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کا دن، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا دن، عذاب قبر اور قیامت کے بعد جزا و سزا، حساب و کتاب، صراط و میزان. اور اس میں پھر ایک بات جو خبر واحد اور اپنے درجے میں ضروریات اہل سنت بنتی ہے، انبیاء کرام کی شفاعت کا برحق ہونا، یہ تمام چیزیں یوم آخرت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تیسری چیز ہے فرشتوں پر ایمان. یہاں ایک بڑی ضروری بات ہے کہ فرشتوں کا ذکر بیچ میں کیوں کیا گیا. فرشتوں پر ایمان اس لیے کیا گیا، اس پر پوری ایک تقریر چاہیے فرشتوں پر، لیکن اس پر ایک دو لائن میں ہم بات کو مکمل کر کے آگے آیت کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی آگے مزید تقاضے ہیں سمجھتے ہیں. فرشتوں پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ جب رسول پر بھی ایمان لایا جائے، کتابوں پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، تو جس طرح اللہ پر ایمان ملے گا یا ملتا ہے نبوت کے ایمان سے، کتابوں کے ایمان سے، اسی طرح نبیوں تک یہ تمام چیزیں جو پہنچتی ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچتی ہیں. لہذا وہ ذریعہ جو بیچ میں ہے وہ ملائکہ ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جس طرح کی وہ وحی لے کر آئے، جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید کا تقاضا، ایمان کا تقاضا وہ نبی کی نبوت کے ساتھ ہے، اسی طرح نبی اور رب کے درمیان کا واسطہ جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ فرشتوں کو رکھا ہے، بالخصوص حضرت جبرائیل جو وحی لاتے ہیں. اس لیے اگر ان پر ایمان نہیں ہوگا تو لائے ہوئے چیز پر کیا ایمان ہوگا، ان پر ایمان کیسے ہوگا کہ وہ امین ہیں، معصوم ہیں، کوتاہی سے، غلطی سے پاک ہیں، امین ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی سے وہ پاک ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں امین بنایا ہے، وہ طاقت و صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ سر منہ اللہ رب العالمین جل والا کی نافرمانی کا ارتکاب کریں، اس سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، عورت و مرد کی جنسی تشکیل سے اللہ رب العالمین نے ان کو پاک فرمایا ہے. کاتبین، اسی طرح کاتبین جو ہیں وہ اعمال کو لکھتے ہیں، کچھ کی ذمہ داریاں اعمال لکھنے پر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل والا کے احکام کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان میں تذکیر و تانیث مرد ہونا یا عورت ہونا، اس سے اللہ رب العالمین جل والا نے ان کو پاک فرمایا ہے، ان سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی ہیں، یہ امین ہیں، یہ اللہ کی بات کا اللہ کی بات اور ضروری کلام میں کسی چیز کی آمیزش کر دیں، ملاوٹ کر دیں، کچھ چیز کو چھوڑ دیں، کچھ چیز کو بڑھا دیں، اللہ نے ہر چیز سے ان کو بالکل پاک مانا بنایا ہے. یہ ہے تمام تقاضوں کے ساتھ فرشتوں پر ایمان. اب میرے دوستو، اس میں آخری چیز جو نبیوں کے بارے میں، نبیوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اس میں میں عشقی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو امام راغب اصفہانی نے بڑی زبردست انداز میں یہاں پر لکھی ہے. نبی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، اس کے دو مادہ اشتقاق بنتے ہیں، یعنی یہ کس سے بنا ہے، اس کا اصل اوریجن کیا ہے، کہاں سے یہ بنتا ہے. تو ایک علماء نے، امام راغب جو لغت کے اور ڈکشنری کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں نبی نبوون سے بنا ہے، اور نبوون کہتے ہیں انتہائی اہم خبر کو، جیسے اما یتسالون عن النبا العظیم، نبا کہتے ہیں غیب کی خبروں کو اور عظیم خبروں کو، اس سے یہ اس میں فائل ہے. تو مانا ہوا کہ نبی کس کو کہتے ہیں، جو وہ عظمت والی، راز والی، غیب کی باتوں کی خبریں عطا فرماتا ہے. اور یہ ہے کہ نبی کا ایک مادہ اشتقاق جس سے یہ بنا ہے وہ نبوتن ہے، جس کا معنی رفت اور بلندی کے آتا ہے، نبا کا معنی غیبی خبریں، اس لیے اس کے ساتھ وہ عظیم کا لائقہ وہاں آیا کہ اما یتساءلون عن النبا العظیم. اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ تک اتارتے ہیں. تو نبی اس کو کہتے ہیں جس پر غیب کی خبریں آتی ہیں، اور نبی غیب کی خبریں بتاتا ہے. اب یہ کہنا کہ نبی کا غیب سے تعلق نہیں، تو پھر وہ نبی کیسے رہا؟ کہتے ہیں نبی کا غیب سے کیا تعلق، میں نے کہا نبی ہی کا غیب سے تعلق ہوتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے راز کی باتیں ہر ایرے غیرے کو بتائیں. ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہوتا ہے اس کو غیب بتاتا ہے، چن لیتا ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے، آج کل تو دھرم شالہ بن گیا ہے کہ نبی کو غیب سے کیا خبر، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے نبی ہی کو خبر ہوتی ہے. مخلوق میں نبی ہی کو خبر ہوتی ہے، تو کتنا تضاد ہے. اس لیے عقائد میں دوسری چیز، یہاں پر ایک جملہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مختصر کرتے ہیں، کہ نبی کے بارے میں امام راغب اصفہانی نے اسی جگہ پر لکھا ہے کہ نبوتن، یہ نبوتن سے بنا ہے، جس کا معنی رفت، بلندی، شرف. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اور لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، اعلی عرفہ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں بدعقیدہ کو دونوں جگہ غلطی لگی، ایک جو نبی کی معنویت تھی، نبی کی ضرورت تھی، نبی نبی ہوتا جب ہے جب اس کے پاس غیب ہو، اور نبی نبی ہوتا جب ہے جب وہ لوگوں سے مختلف ہو، اس نے دونوں میں عاری کر دیا کہ نہ اسے غیب آتا ہے اور وہ عام لوگوں کی طرح ہے. تو اب قیامت تک پڑھتے رہیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، لیکن جب اس کو اس تقاضے سے مانا ہی نہیں ہے، جب نبی کی جو بنیاد نبی ہونے کی وجہ ہے دونوں سے نبی کو خالی کر دیا، تو نبی نبی کیسے ہوا؟ تو شاندار اللہ کا احسان ان لوگوں پر ہوا کہ جو نبی کو نبی مانتے ہیں، ان کی ضرورت کے ساتھ، کہ نبی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ غیب جانتا ہو اور لوگوں کی طرح نہ ہو، بلکہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، بلکہ وہ شان و عظمت میں. لوگ کہیں جی نبی ہماری طرح ہے، تو اس نے نبی کو نہیں مانا، اس لیے کہ نبی آپ کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لفظ نبی بنا ہی نبوتن سے ہے، اس کا معنی بلند کے ہے. اگر وہ آپ سے بلند نہ ہوا تو نبی کیسا ہوا؟ اور اس کے اس بلندی، جو اس کی معنویت، جو اس کا تقاضا، جو اس کے مقاصد حقیقی میں سے ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو صرف لفظ کا تلفظ ہوا، معنی و عقیدہ گیا. اس لیے خدا نے فضل ان پر کیا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے دی جانے والی غیب کی اطلاع اور خبروں کا حامل نبی کو جانا اور مخلوق ہونے کے باوجود سید الخلق اور سب سے بلند مانا، یہ عقیدہ شرک و حرام نہیں بلکہ نبی کو نبی کہنے کے مقاصد حقیقی میں سے ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگ، یہاں آیت عقیدے کے حوالے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، جو بنیادی تقاضا ہمارے لیے آگے یہاں پر بیان ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، دوسری چیز یہاں شروع ہو رہی ہے، وہ آت المال علی حبہ ذوی القربا۔ اس کو بڑا توجہ کے ساتھ آپ سنیے ذرا، عموماً ہم سنتے چلے جاتے ہیں کیونکہ درس رکھا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے توفیق دی ہے، تو پھر ایک ایک چیز کو جتنا سمجھ سکتے ہیں اپنی بساط کے اعتبار سے، نہ سب چھوڑا جا سکتا ہے نہ سب پڑھا جا سکتا ہے، تو جتنا حصہ ہمارے وقت کے اندر آ جائے، تو جو چیز یقیناً جس کے علم میں ہے وہ دعا دے گا، جس کے علم میں نہیں ہے وہ بھی دعا دے گا، اور عمل کی طرف ہم دونوں روانہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن کا ایک تقاضا ہے، ایک ہی آیت میں فرمایا جب عقائد ختم ہوئے ہیں تو اب معاملات شروع ہو رہے ہیں، فرمایا وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ۔ یہ جو حبہ ہے یہ بڑی معنویت، میں نے کئی تفاسیر اس پر دیکھی، اس لیے میں خلاصہ اس کے آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، کیونکہ بڑی معنویت رب کا کلام ہے۔ یہ سمندر کو ایک لفظ میں جمع کیا جا رہا ہے تو ہم اس میں جستجو کریں کہ کیا باتیں اس کے اندر ہیں۔ فرما وہ آت المال علی حبہ، وہ آت المال علی حبہ، اللہ کی راہ میں مال دو جو تمہیں محبوب ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس کی تین تفسیریں اکثر محدثین نے لکھی، مفسرین نے لکھی ہے، جو یہ فقیر چند کتابوں سے ٹٹول کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اپنے اور آپ کی آخرت کے لیے اور عمل کے لیے غور کیجیے۔ یہ علی حبہ جو ہے نا، یہ ہی ضمیر غائب، اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ آت المال علی حبہ، کس کی محبت میں دو، یہاں پر قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس ضمیر کا مرجع ایک تو مال ہے، اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ وہ مال خرچ کرے باوجود اس کی محبت کے، یعنی خود بھی حاجت مند ہے، تنگ دست ہے، صاحب اولاد ہے، فقیر ہے، پھر بھی وہ رشتہ داروں کو دے، پھر بھی وہ رشتہ داروں کو، پھر بھی وہ اپنے رشتہ داروں پر اس مال کو خرچ کرے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس مال کو لے۔ اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ علی حبہ ہی، یہ ہی کی ضمیر کا مرجع وہ مال ہے، یعنی اپنا پسندیدہ مال، کہ تو خود فقیر ہے، تجھے ضرورت ہے، تو تنگ دست ہے، لیکن پھر بھی وہ مال تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ میں تقسیم کرے، رشتہ داروں میں دے، تو ضرورت مند ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث سن لیجیے آپ، جو اس حدیث اس مقصد کو کھولتی ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زکات کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فرمایا یہ نہیں کہ زکات دینے کے بعد تم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا زکات کے علاوہ بھی پورا سال تم پر یہ حق ہے کہ اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ دو گے۔ علی حبہ، کیونکہ تقوی کے ماں آخر میں سند تقوی کو دی جا رہی نا، کہ یہی اصل میں مومن کامل ہیں اور یہی صاحب تقوی ہے، تو صرف زکات کے بعد یہ نہ کہہ دیا جائے کہ میں نے زکات دے دی ہے، اب بات ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم سے جب سوال کیا گیا زکات کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے، اور آپ نے یہی آیت پڑھی، وہ آت المال علی حبہ، اپنے مال کو جو پسندیدہ ہے، جس کی ضرورت تجھے ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ اس کی ایک مثال سنن الکبری امام بیہقی نے نقل کیا ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تیرا وہ رشتہ دار اور عزیز جو تیرے لیے دل کے اندر خفقان رکھے اور تیرے خلاف ہو، یعنی مرادی معنی اس کا ہم بیان کر رہے ہیں، تیرے لیے سختی رکھتا ہو اور تیرا مخالف ہو، دل میں تیرے لیے بغض رکھتا ہو اور مستحق ہو، تو اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی اس آیت کو آگے رکھ، وہ آت المال علی حبہ، مال بڑا عزیز ہے، اب کیسے دوں، اس نے مجھے گالی دی تھی، فرما رب کا حکم ہے، فرما یہی تو بندہ ہوں میں کہ اپنی خواہش کو پیچھے کروں گا اور رب کے حکم کو آگے کروں گا، یہ ہے لئی سل بران تولو وجہ، لئی سل بران تولو. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی مراد یہ کہ وفاداری کے مکمل فلسفے کے اوپر تم عمل پیرا ہو جاؤ. تو یہاں ایک تو سند یہ بیان کی گئی کہ یہ جو قرآن کریم نے میرے بزرگوں بیان کیا کہ وہ علا خب بھی ہی، کہ وہ اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں دیا، جبکہ وہ خود تنگ دست ہے، اور اس ضمیر کا ایک مرجع رب کی طرف بھی کیا گیا اور مانا ہے کہ رب کی محبت میں مال کو خرچ کر. یہ جو قرآن کیا ہے وہ رب کی محبت میں مال کو خرچ کر. اور تیسری تفسیر، تفسیر احمدیہ میں ملا جیون علی رحمت شیخ احمد رضی اللہ عنہ نے اس کا جو خلاصہ بیان کیا، تیسری تفسیر ایک ہے، ایک تفسیر یہ کہ تو خود تنگ دست ہے لیکن تیرے رشتے دار کو بھی ضرورت ہے، اپنے لیے رکھ کر اس کی بھی خدمت کر، حدیث سن لیا. ایک یہ ہے اس کی ضمیر کا ہی ضمیر کا مرجع رب کی ذات، اور یہ کہ اللہ کی محبت کے لیے دے، اور تیسری اس کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ماں ضمیر کا مرجع صاحب مال ہے، یعنی خود، یعنی مانا یہ ہوگا کہ خوش ہو کر خیرات کر، نہ کہ بوجھ کی صورت میں، خوش ہو کر خیرات کر نہ کہ بوجھ کی صورت میں. ذوی القربیٰ والیتامیٰ، اپنے خونی رشتہ داروں پر اور اپنے قریب میں یتیموں پر، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغیت کے اندر جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اور وہ یکتا رہ گیا ہو، باپ نہیں ہے، یہ کیونکہ یتیم کا معنی یکتا ہے، اس کی ایک ترکیب کی جاتی ہے. حضور سید عالم کو معاذ اللہ یتیم کہنا حرام ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس پر فتاوی رضویہ شریف میں ایک بسیط بحث کی ہے، آیتوں کے مکمل کر رہا ہوں اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا، یہ حرام و ناجائز ہے، لیکن اگر اس کو ترکیب کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ فضیلت ہے، جیسے ہمارے وہاں کہا جاتا ہے در یتیم. صرف یتیم کہا گیا تو یہ حرام ہے اور بندہ توبہ کرے گا معاذ اللہ، اور در یتیم یہ کمال ہے. در کہتے موتی کو، ٹھیک ہے، اور یتیم کہتے یکتا، یعنی حضور ایسے یکتا موتی ہیں کہ ایسا کمال کسی اور کے پاس نہیں. تو یتیم کی جمع یہاں یتامہ آ رہی ہے، اور یتامہ یتیم سے، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں نابالغیت کے اندر جس کے والد کا انتقال ہوا. یہ تو والدین کا بھی لکھا گیا کہ وہ والد اور والدہ یا والدہ کا انتقال ہوا، لیکن اصل میں حقیقی اس کا اعتبار جو ہے نا وہ باپ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ باپ سرپرست ہے. میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ ماں کا انتقال ہوا تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، وہ بھی یتیم ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ وضع کیا گیا ہے کہ وہ یکتا رہ گیا، تنہا رہ گیا. کیا مطلب؟ باپ نہیں رہا. تو اگر بچہ یتیم ہو، بچہ نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. معنی کثرت استعمال کی وجہ سے یا مفہوم مراد اور دیگر دلائل کی وجہ سے ماں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لیکن نابالغ ہونے کے جب وہ بالغ ہو گیا تو لوگ کیسے، مثال کے طور پر بچہ بالغ ہو گیا، نوجوان ہے، اب اگر وہ کسی کو آ کر کہے کہ میں یتیم ہو گیا تو یہ یتیم اس کو نہیں کہا جاتا. یتیم کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ جناب والد کا انتقال ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ خود نابالغ ہو، اور بالغ ہو گیا تو وہ خود سمجھدار ہے، اعصاب اس کے مضبوط ہو چکے ہیں، زمانے کو جان چکا ہے، اب وہ یکتا و تنہا نہیں ہے، وہ بچہ تنہا ہے کہ جو نابالغ ہے سروائیو نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنا مال جو ہے ان کے اوپر صرف کرو، یعنی یتیم کو اپنے مال سے تم دو. آگے پھر اللہ رب العالمین جل والا کا ارشاد اس آیت کا آخری حصہ چل رہا ہے، فرمایا والمساکین، اور مساکین کو دو، توجہ میں رکھے، مساکین کو دو. مساکین سے مراد، اس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ مسکین اس شخص کو کہا گیا جس کے پاس گزر بسر کے لیے کوئی چیز نہ ہو، جس کی تعریف یہ بھی فقہ نے کی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو. اگر ایک وقت کا کھانا ہے وہ کھا کر گزارا کر سکتا ہے تو وہ شریف فقیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر سوال جائز نہیں. اور جو مسکین ہے، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں، یعنی اس کے ظاہری حالات ایسے نظر آ رہے ہیں. علماء نے یہاں پر یہ بات آگے سائلین میں لکھی ہے، اور کیونکہ آگے آ رہا وبن السبیل، مسافر، وبن السبیل، اس کا ایک معنی یہ بھی بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ راستے کا بیٹا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، وبن، تو اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ راستے میں مسافر ہوتا ہے تو اس کو کوئی سرپرست نہیں ہوتا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں باپ کے بغیر. تو کمال ہمدردی میں اس کو قرآن نے کہا وابن السبیل، مسافر پر مال خرچ کرو، اگر وہ مسافر چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مسافر ہو اور راستے میں اس کو کوئی خرچے کی ضرورت پڑ جائے اور وہ زکات کا مستحق ہو تو بھلے اس کا مال گھر کے اندر پڑا ہوا ہے تب بھی وہ زکات اس کو دی جاتی ہے اور وہ صدقات کا مستحق بن جاتا ہے. وابن السبیل، فرمایا کہ مسکینوں کو دو اپنے مال میں سے. تین تفسیر تھی، تنگ ہو پھیڑی دو. دوسری تفسیر جو حدیث میں آ گئے کہ صرف زکات نہیں ہے، زکات کے علاوہ بھی مال دینا ہے. اور حضور نے خود یہ آیت کریمہ آیت نمبر 177 جو ہے وہ سورہ بقرہ کی پڑھی تھی. اور ایک معنی یہ ہے اس کا کہ جناب وہ صاحب مال کہ خود اللہ کی راہ میں خوشی سے دو، اور اللہ خوبی ہی کا ایک مرجع جو ہے وہ رب کی طرف ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دو. کن کو دو؟ فرمایا کہ خونی رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مساکین کو دو، اور وابن السبیل اور مسافروں کو دو. اور فرما والسائلین، مزید یہاں سے کشادگی جو تم سے سوال کرے. پہلی بات تو ذرا سن لیجئے، سوال اسی کے لیے جائز ہے جو مسکین ہو. لیکن علماء نے یہ توسو کیا ہے کہ ایک شخص شرعی فقیر ہے لیکن وہ کھانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، کھانے کے لیے تو چیز اس کے پاس ہے، دوائی کے لیے نہیں ہے، تو اس کے سوال کو جائز رکھا ہے. یا دوائی کے لیے یعنی زندگی جس پر انسان کی زندگی وابستہ، اس میں سے اگر کوئی شعبہ ڈیمیج ہے اس کا تو اس کو سائلین میں شمار کر کے اس کو دینے کی اجازت دی گئی. اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خاص کسی روحانی تھرمامیٹر سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ حب ہی، توجہ، آپ حب ہی کا مرجع جو ہے وہ رب کی ذات ہے. توجہ کیجئے گا، یہاں پر ہم تھوڑے بے ضابطہ ہو جاتے ہیں، اور ہم اس فقیر کے لیے تو ہم اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن لیس البرا، لیکن جہاں پر دوسری جگہ پر اس طریقے کی تحقیق تقاضا کرتی ہے تو صرف قریب ہونے کی وجہ سے ہم اس پر گویا کہ توجہ نہیں دیتے. غور کیجئے اس بات کی طرف اور اس بات پر تھوڑا سے غور فرمائیے. قرآن کریم نے یہاں جو ذکر فرمایا وہ سائلین، سائلین میں تھوڑی وسعت ہے. سائلین میں مبشر بیٹا یہاں کھڑے رہو، یہاں پر یہاں کھڑے رہو. سائلین میں تھوڑی سی وسعت ہے، ایک تو وہاں پر مسکین کی قید تھی، یتیم کی قید تھی، سائلین میں یہ توجہ میں تو رکھیں آپ، سائلین میں یہ وسعت ہے کہ اگر اس کے حالات ایسے ہوں کہ آپ کو اس کی ظاہری حالات سے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ یہ بندہ مستحق ہے، اس کو کہا جائے ہماری ویلفیئر میں آئیے اور 36 چکر لگائیے، ہمارے قصیدے بھی ذرا پڑھ دیجیے آپ، ٹھیک ہے، اور 10 جگہ جا کر گائیے بھی. تو میں نے کہا مال تو لے کر گیا لیکن وہ اللہ خوب بھی ہی پر نہیں اترا. شرط لگائی تھی اللہ نے اللہ خوب بھی ہی اللہ کی رضا کے لیے دینا، اللہ خوب بھی ہی اللہ کے کہنے پر دینا، ٹھیک ہے، اللہ خوب بھی ہی تیری ضرورت پھر بھی دینا. لیکن اگر وہاں پر قصیدے، کیونکہ آج یہ بھی ایک مشہوری کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، تو کم سے کم وہ ادائیگی سے فقیر کو رگڑا لگا کر دے بھی دیا گیا، لیکن وہ اللہ حب ہی میں نہیں آیا، مال تو اس نے پہنچا دیا لیکن نیکی کیا ہوگی. قرآن نے اس لیے قید کتنی معنویت والی لگائی، اللہ حب ہی. جیسے قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ایک جگہ اور ذکر فرمایا اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر برباد نہ کرو. اور تو وہی ہے نا، تیرے کو میں نے کھانا کھلایا تھا، اور تو وہی ہے نا کہ تیری بیٹی کے شادی میں میں نے جہیز دیا تھا، تو وہی ہے نا کہ تیرے لیے میں نے گھر بنا کر دیا تھا. فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو اپنے صدقے کو جو اللہ کے لیے تم نے دیا، لا حبی ہی، وہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، تو اس کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر. بالمن والاغا، اور معاشرے میں اس کو ننگ اور آر بناؤ کہ جناب اس یہ جو آج پاؤں پہ کھڑا ہے نا میری وجہ سے کھڑا ہے. فرمایا اذیت نہ دو لوگوں کے آگے، اسے شرمندہ نہ کرو، اور بالمن اور اس پر احسان نہ جتاؤ. یہ بندہ کب بچے گا؟ آپ کہیں گے یار یہ تو بہت مشکل ہے، بندہ پیسہ دیتا ہے اور احسان بھی نہ جتلائے. میں نے کہا اس لیے آیت نمبر 177 کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن نے کہا حب ہی، اس کی تین تفسیر ہم نے ایسے نہیں بیان کی، تھوڑا وقت آپ کے لیے لے لیا لیکن یہ مانویت تھی، یہ ریاکاری کو اٹھا کے پیچھے پھینکے گی. اللہ حب ہی، اس جذبے کو یاد رکھنا ہے کہ وہ مال دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور خوشی خوشی دینا ہے. اب قرآن کریم میں یہاں پر آگے اب اس کا آخری مفہوم جو دو پورے ہوئے، اب فرمایا واقام الصلاۃ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں، واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ، کہ اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا ہے واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ، اور نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں اور زکات وہ ادا کریں. یہاں پر ایک بنیادی بات ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا، چند ابھی بہت محبت والی چیزیں آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں اور میں اور آپ اس سے شعور اور سمجھ حاصل کریں گے جو ہماری اس گفتگو کا آخری ٹاپک کی طرف ہم چل پڑے ہیں. یہ تو میں نے کوئی تقریر نہیں کی ہے اس آیت پر، واللہ اس کے تو ایک ہی لفظ پر پورا درس ہونا چاہیے اور یہ آیت بار بار زیر بحث آنی چاہیے، کیونکہ کتنی سنجیدہ ہے اس کا ادراک آپ سمجھ رہے ہوں گے. میں آپ سے پوچھوں کیا سمجھے، آپ کہیں گے آپ اپنے جذبات سے، اپنے تاثرات سے حیرانگی بتائیں گے، کیونکہ مضمون اتنا ضروری سچا ہے کہ لفظ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، احساس بہت آگے جاتا ہے. تو گھر جا کر اس کی تلاوت، اس میں غور، اس کی تفسیر پر غور، یہ لازم و ضروری ہے. ہم نے صرف اس کا ایک ستی، کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہے، اہل علم سن رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں، تو اس کا ہم نے ایک سرسری عامیانہ ایک مفہوم بیان کیا ہے. اب جو علم میں، شوق میں، اخلاص میں جتنا ترقی کر جاتا ہے، اس آیت کی خوشبو اور چمک اس کے سامنے اور آتی چلی جاتی. اب آئیے ہماری اس گفتگو کا آخری جو درجہ ہے، وہ قرآن نے یہاں جو بیان کیا کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرے، جس طرح کے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑے کرنے کے ہیں. اقامت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کھڑا کرنا، اور ایسا کھڑا کرنا کہ اس میں جھول نہ ہو، وہ اسٹریٹ ہو، اس کو کہتے ہیں اقامت. اب اس کو جوڑ دیا صلاۃ کے ساتھ، اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ اس میں جھول نہ ظاہری ہو نہ فکری ہو، ظاہر اور باطن دونوں طریقوں کے وہ جامع ہوں. فرمایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ رہ جائے. نماز فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے، یقین مسلط فرمایا وہ نماز قائم کرتے، توجہ رکھنا، ذرا بھی ڈور ہٹے گی مضمون منتشر ہو جائے گا، جو بات آہستہ آہستہ آگے لے کر چل رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا قائم کرتے ہیں. اب اس کو ڈیٹیل سے، کیونکہ ہم دن میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، سنجیدگی سے یہ دو چار منٹ کی بات مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے. نماز پڑھتے ہیں، نماز نفع نہیں دیتی، جبکہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. کسی بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا، کہنے لگا قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، لیکن میں بے حیائی سے بچا نہیں. فرمایا کہ آپ مجھے کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں تو پابندی سے، مجھے نماز کی عادت ہے، لیکن نماز کی عادت ہونے کے باوجود میں بے حیائی سے بچا نہیں. فرمایا بیٹا آپ کو نماز کی عادت نہیں ہے، نماز کی تکرار ہے. ایک لفظ میں پوری کائنات کو انہوں نے جمع کر. فرمایا عادت اور تکرار میں فرق ہے. تکرار وہ ہوتی ہے جو مقصد سے خالی ہو، اور عبادت وہ ہوتی ہے جو مقصد کے ساتھ ہو. ایک مثال دی ہے بڑی زبردست، اللہ ایسے نیک لوگوں کو اعلی جنتوں میں داخل فرمائے کہ جن کے ایک ایک لفظ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا اور قرآن کے درمیان کے راستے میں جو بلاکیج آتی ہے نا، ان کا سادہ جملہ اس کو ختم کرتا ہوں، براہ راست قرآن سے ہو جاتی ہے. فرما بیٹا، توجہ سنا بیٹا، آپ کو نماز کی عادت نہیں ہے، جس کو نماز کی عادت ہو وہ برائی سے بچتا ہے، آپ کو نماز کی تکرار ہے. اب اس میں ہم سب شامل ہیں، تکرار اور عبادت، عبادت ہوتی تو برائی سے بچتا، تکرار ہے. ہاں دن میں پانچ وقت تو پڑھتا ہے، تو صاحب ترتیب بھی ہے، لیکن عادت نہیں ہے، تکرار ہے. فرق اس کو سمجھیے، تکرار وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، عبادت وہ ہوتی جس کا مقصد ہوتا ہے. اب اگر مشکل ہے تو ایک مریض ہے، اس کو ڈاکٹر دن میں تین دفعہ دوائی کھانے کے لیے کہتا ہے، ٹائم ڈکلیئر کرتا ہے، اس سے ایک منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا، اس ٹائم کو آپ لکھ لیں، اور آپ نے اس ڈیوریشن میں، اس دس منٹ کے اندر، چار گھنٹے کے بعد یہ دس منٹ بنیں گے، چار گھنٹے کے بعد یہ دس منٹ بنیں گے، چار گھنٹے کے بعد یہ دس منٹ، اس میں آپ نے اس کو کھا لینا ہے. کب تک کھانا ہے جی؟ کا تین دن تک، پانچ دن تک. اب دیکھیں اس نے وقت کی بھی پابندی کی، اس کی ہدایت کی بھی پابندی کی. جیسے ہی کورس ختم ہوا تین دن کا، چوتھے دن وہ نہیں کھاتا، اس سے کہا یار آپ نے بار بار ایک کام کیا تو آپ کو تو عادت ہو گئی، تو چوتھے دن آپ کو دوائی کی یاد نہیں آ رہی؟ اس نے کہا بھائی مجھے عادت نہیں ہوئی تھی، تکرار ہوئی تھی، کیونکہ تکرار اس سے ہوتی ہے جس میں دلچسپی نہیں ہوتی، اس کڑوی دوائی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے ریپیٹ تو اسی طرح کیا، تکرار ریپیٹیشن ریپیٹ کرنا، یہ عادت اور تکرار دونوں میں سملر ہے لیکن نیت کا فرق ہے، جس کو بندے سے دل کا تعلق نہ ہو، ذوق نہ ہو، وہ محض ایک تکرار اور بے ذاقہ ہوتی ہے، جس میں ذوق ہونا وہ تکرار پھر عبادت بنتی ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو نام اور تمام معاملات سے خالی کر کے اقامت صلات کے سامنے پیش کریں اور دیکھیں کہ ہمارے کو نماز کی عادت ہے، تکرار ہے، ہم خود دل کی کتاب پر تنہائی میں اگر کاغذ آپ مجھے دے دیں ہم سب لکھیں گے اللہ سے ڈر کر کہ تکرار ہے، عادت نہیں ہے۔ اگر عادت ہوتی تو اس کا مظاہرہ بازار میں بھی نظر آتا، اس کا مظاہرہ گھر میں بھی نظر آتا، اس کا مظاہرہ گلی میں بھی نظر آتا۔ ہمیں نماز سے ایسا تعلق ہے جیسے مریض کو کڑوی گولی سے ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، نہیں کھاؤں گا تو مرض بڑھ جائے گا، پسند اس کو نہیں ہے لیکن اپنے لیے کھا رہا ہے۔ اور ایک ہے عبادت کہ جس میں اس کی اپنی پسند کچھ نہیں ہوتی، وہ محبوبیت کا درجہ اس لیے بن جاتا ہے کہ میرے مولا کا حکم ہے، میں اس کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں ایک مقالے میں لکھا ہے کہ سرکار کے سینہ مبارکہ پر اللہ کی طرف سے دو قسم کے انوار اترتے تھے، اور یہ گپ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الواب السیب فی کلمۃ الطیب کے اندر اس کے اشارات دیے ہیں، جو اس کو بابوں کی کہانی اور قصہ کہے وہ عیدی کے جھولی کی پیداوار ہو سکتا ہے، شریعت اور تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے وہاں جوڑا ہے مسئلہ حافظ ابن قیم کے ساتھ، موضوع یہ نہیں، ہماری دیگر تقریر اس موضوع پر سنی ہے تو ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں رسول کریم کے سینہ مبارکہ پر دو قسم کے انوار اترتے تھے، ایک انوار جمالیہ اور ایک انوار جلالیہ۔ فرمایا جب انوار جلال اترتے تھے تو فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے حضور کے سینے کو ایسے گرجتے ہوئے دیکھا ہے جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے اور ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو حضور کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا ایک انوار جمالیہ تو پھر اس میں بار بار حضور ابو بلال سے کہتے تھے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ انوار جمالیہ میں دیدار محبوب کا اشتیاق ہوتا ہے، ملاقات محبوب کا اشتیاق ہوتا ہے، توجہ ہے۔ اس لیے اذانیں 15 منٹ پہلے دی جاتی ہیں کہ آپ آئیں اور میں آؤں مسجد میں تو جوتے اتار کر اچھا وضو کر کے سارے جمیلے کو بھول جائیں، بندہ 4-5-10 منٹ مسجد کے اندر بیٹھے سارے جمیلے کو بھول جائے اور جب خدا کے سامنے کھڑا ہو اور زبان کہے اللہ اکبر تو دل اس کے احساس کو قبول کر رہا ہو اللہ اکبر، اینڈ ٹائم پر آ کر کھڑے رہیں گے تو وہ ساری سٹوری تو دماغ میں چل رہی ہوگی۔ اس لیے دانا لوگوں نے سمجھداری کے ساتھ نمازوں کے 10-15 منٹ پہلے اذانیں رکھی ہیں اور مسجد کے دروازے کھول دیے ہیں کہ جہاں جوتے اتارے ہیں 50% تو کہانی ادھر ہی ختم ہو گئی، وضو خانے پر جہاں آزاد ہوئے ہیں 50% ادھر ختم ہو گئی، جہاں فرض میں رب سے ملاقات کرنا ہے تو اب تکرار نہیں ہے، عبادت کا ذوق سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل ہے میرے دوست۔ اب بات ہماری اس گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھنے قائم کرو۔ قائم کرنے کا معنی ہے ایسا اسٹریٹ اور اقامت ایسی درستگی اور سیدھے پن کو کہتے ہیں جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر کیا حقیقت ہے، اس کے صوفیہ نے 3-4 طریقے سے بیان کیا، علماء نے، ایک تو میں نے غوث اعظم کی مثال آپ کو دی اور تکرار کی مثال میں نے آپ کو کیا دی، اپنے آپ کو دی۔ اس تصور کو قریب کیجئے تاکہ ہم اس نماز کے مفہوم میں اتریں۔ ایک نماز ہماری ہے کہ دھڑام چوکڑیاں سب یاد آ رہی ہیں، دکان بھی یاد آ رہا ہے، گھر بھی یاد آ رہا ہے۔ ایک نماز عبداللہ بن زبیر کی ہے، حافظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نواسا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابی رسول، حضرت زبیر بن عوام اشرہ مبشرہ کے شہزادے، حضرت امام حسین پاک کے جگری دوست صحابی رسول، مدینے میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے صحابی۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مدینے کے اندر، کیونکہ مدینے میں جب مسلمان آئے تو کئی مہینوں تک کسی مسلمان کے گھر بچہ نہیں ہوا. یہودیوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ ہم بڑے جادوگر ہیں, تو لہذا ہم بڑے جادوگر ہیں, ہم نے مسلمان عورتوں کے رحموں پر جادو کر دیا ہے, اب اس میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. سب سے پہلا بچہ جو مدینہ شریف میں پیدا ہوا وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی اسماء کے گھر آپ کا نواسا پیدا ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر جب حضور کے پاس لایا گیا, حضور نے بہت چوما ان کو اور خود گھٹی عطا فرمائی, فرمائی یہ تو ہماری لاج ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ ہمیں, کیونکہ ہم سنیں گے تو پریکٹس کریں گے نا. حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا بچہ سو رہا تھا, چھت سے سانپ گرا اور بچے کے اوپر لپٹ گیا, گھر میں گہرام مچ گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جب سامان اور گھر کے تمام متاع کو منتشر دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہوا, کہ لگے آپ کو کوئی خبر نہیں ہے سانپ گرا اور یہ ہوا. تو اب آپ دیکھیں یہ نماز ہے کہ گھر میں جو چند بائی چند کا گھر ہے اس میں شور و غوغا ہے, لیکن آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی نہیں کہ کیا ہے. تو یہ فرمائی یہ وہ اقامۃ الصلاۃ ہے کہ ظاہر جس طرح سٹریٹ ہے اس طرح نیت بھی مکمل اسی طرف ہے, دوسری طرف کوئی خیال ہی نہیں. یہ بزرگوں کی عادات اور باتیں, صحابہ کا طریقہ ہمیں سپورٹ دے گا نیت مخلص ہونے کی. جب میں آپ نماز کے لیے چلیں تو اس بات کی طرف. اور یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو جب تیر لگا تھا اور جب کھینچا جاتا تو تکلیف ہوتی, کہا یہ نہیں نکلے گا تو سارے بدن میں مولا پاک زہر پھیل جائے. فرما اچھا اگر ضروری ہے تو میں نماز قائم کرتا ہوں اس وقت نکالنا. تو جب نماز آپ نے قائم کی, نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کیا ہوا, فرما ہم نے تو بڑے دبوچ کر نکالا, آپ کو پتا نہیں چلا, فرما مجھے تو کوئی خبر نہیں. یہ ہے اقام الصلاۃ, یہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ. اعلی حضرت امام علیہ سنت کے شہزادے جن کا عرس پاک چل رہا ہے, سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ, جن پر لقب حجت الاسلام اپنے تمام سیاق و سباق سے جشتا ہے, اور واقعی میں آپ کی تعلیمات, عمل اور عقیدہ اس بات پر ہے. ہم جذبات میں کسی کو کہہ دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے, اللہ رب العالمین اپنی جہت سے جسے چاہیے کمال و مرتبہ عطا فرمائے. حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر انگوٹھے کے اوپر ایک دانا نکلا جو کینسر کی شکل میں تھا, اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انگوٹھا آپ کا کٹے گا لیکن اس پر اسپرٹ لگایا جائے گا, دوائی لگائی جائے گی, اور آپ کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ ناجائز ہے اور اس کے بغیر کٹے گا نہیں تو سن کرنا پڑے گا اس کو. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اس کو کاٹنا ضروری ہے. تو آپ اپنی کرسی پر جلوگر ہوئے, تسبیح آپ نے ہاتھ میں لی, آنکھ بند کر کے ذکر الہی میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ ڈاکٹر نے پورا انگوٹھا کاٹ دیا, پٹی کر لی, تمام معاملات ہو گئے, لیکن آپ کی جبین کے اوپر کوئی سلوٹ بھی نہیں آئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی وما ولا تکفرون, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کراؤں گا, واشکرونی ولا تکفرون, اور میرا شکر بجا لاؤ اور اس کا انکار نہ کرو. تو یہ ہے اقامت الصلاۃ کی پریکٹیکل تین چار تصویریں جو میں نے اور آپ نے یہاں پر ملاحظہ کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ یقیمون الصلاۃ. اب اس میں پہلی چیز اس طرف بڑھنے کے لیے کیا ہے, یعنی سٹریٹ اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے, اس میں پہلی چیز جو نماز میں قائم کی جاتی, نماز پڑھنا نہیں نماز کو قائم کرنا ہے, اس پر ہم آخری گفتگو کی طرف چل رہے ہیں. توجہ کیجیے, جو ہماری پریکٹیکل چیزیں ہیں, روزمرہ کی چیزیں ہیں, ہم آگے کی بات سے پہلے جو ضروری چیزیں ہماری روزمرہ کی ہیں اس کو ذرا ہم درست کر لیں تاکہ ہمیں طریقے سے اس کے معاملات آ جائیں. فرما پہلی چیز یہ کہ جس طرف یہ لفظ متوجہ ہے اقامت, اس میں اخلاص مراد ہے, اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ توجہ صرف اللہ کی طرف رہے. کون دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کتنی رکعتیں میری گن رہا ہے, کیا کر رہا ہے, میں کن کو اچھا لگ رہا ہوں, کن کو برا لگ رہا ہوں, اخلاص اللہ رب العالمین کی طرف ہو. جیسے قرآن کریم نے سورۃ الاعراف میں ذکر فرما وَأَقِيمُوا وَجْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اسی طرف اپنے رخ کو کرو ہر مسجد کے پاس اور اس کو پکارو, اس کی عبادت کرو, اس اطاعت خاص صرف اس کے ہو کر. یہ قرآن نے ذکر کیا. فرما وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اخلاص کے ساتھ کہ اس کے علاوہ تمہارے دل میں کسی سے طلب منفعت نہ ہو, رضا نہ ہو, کہ یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. فرمایا سب کو چھوڑ, صرف اسی کا مشاہدہ ملحوظ ہو، اسی کو راضی کرنے اور اسی کے حضور سرخوری اور راضی اور فدویت اور اپنے نذرانے کو پیش کرنے کے لیے مجتمع ہو جا، متوجہ ہو جا، ودعوہ مخلصین لہ الدین، مکمل طور پر اس رب کی طرف ہو جا. یہ پہلی چیز ہے. اور فرمایا دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ نماز کی اصل میں یہ جو لفظ اشارہ کر رہا ہے توجہ کرنا، وہ نماز کی اصل کیا ہے؟ نماز کی اصل مقصود پر دل کو پوری طرح جمانا. پہلے یہ سمجھ لو مقصود کون ہے نماز کا؟ اللہ، لا مقصود الا اللہ. تو نماز کا مقصود اللہ ہے تو دل ادھر ہی جمانا، یہ اقامت الصلاۃ ہے. پنکھا کیسا خوبصورت ہے، جھم شامیانے کیسے ہیں، ٹائلیں کیسی لگی ہوئی ہیں، کیا ہے نا؟ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود اللہ کی بارگاہ ہے. تو اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصود وہ ہے تو دل اسی جانب لگے اور قرآن کریم اور نماز اسی طرف ہو جس کو حدیث پاک اور قرآن میں خشوع خضوع کے ساتھ کہا جاتا ہے. اور 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سورہ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ مومن، فلاح پا گئے، کامیابی، سکسس ہو گئے، مکمل ڈگری دے دی گئی، افلح المؤمن، کامیاب ہو گئے. اب وہ کیا عمل ہے جس سے بندہ بالکل کامیاب ہو جائے اور ایکسلنٹ نمبروں کے ساتھ پاس ہو جائے؟ اس کی وجہ اللہ نے فرمائی، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کو لاتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے واقعتاً. نماز میں خشوع خضوع کو کیا رینک دیا گیا ہے؟ فلاح. اس سے بڑا کوئی جملہ ہی نہیں. کامیابی کے لیے حی علی الفلاح، جو فلاح جو لفظ ہے یہ اتنا کامل ہے کہ یہ تمام کمال کا انتہا اور اصل کمال جس پر پہنچنے کے بعد منزل اور سفر مکمل ہو جائے میرے اور آپ کا، اس منزل کو فلاح کہا جاتا ہے. اور اسی لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اس منزل پر آ جاؤ جس کی تم تلاش میں ہو، اور یہ ساری منزلیں وہاں تک پہنچانے والی ہے، اور اس کے بعد کوئی منزل نہیں. تمہارے سفر کا انتہا، تمہاری ساری شوق و جد و جہد و کوششوں اور عمل و مجاہدہ و محاسبے کی انتہا جو مقام ہے وہ فلاح ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب تم نماز میں خشوع لے کر آؤ گے. کیونکہ یہ بات ذرا غور کیجئے، فرمایا جسے نماز میں خشوع آ گیا وہ فلاح پا گیا. اور نماز میں خشوع جب آئے گا کہ جب رب پر سچا یقین آئے گا، جب رب کے مشاہدے پر یقین آئے گا، اس کے سننے پر یقین آئے گا، میں اس کا ہوں یقین آئے گا، میں اس سے ملوں گا یقین آئے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس بات پر یقین آئے گا، وہ میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اس بات پر یقین آئے گا، میری کوئی نیت، فکر، سوچ، بچار، خیال اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس پر یقین آئے گا، میں اس سے ملاقات کروں گا، وہ مجھے اجر دے گا، وہ میرا رب ہے، وہ کریم ہے. مجھے بتائی، یہی تو مقصد تخلیق تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يعرفون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کی اپنی پہچان کے لیے. اور پہچان کیا تھی؟ کہ اس کو قدیم یقین کر لینا، اس کو واجب یقین کر لینا، اس کے مشاہدے کو برحق یقین کر لینا، اسے لا شریک یقین کر لینا، اسے مستقل مطاع یقین کر لینا، اس سے ملاقات کو یقین کر لینا، یہی اصل ایمان ہے. اس جذبے سے جس نے نماز پڑھی اس کا سفر عبادت مکمل ہو گیا، اور وہ اپنے تمام سفر کو مکمل کر کے اس نے فلاح پا لیا. اس میں یہ آیات گہرائی سے خود ذہنی اور طلب سے اترنے کی ہے. توجہ کا جملہ سنیے گا، کوئی آواز کہیں سے نہ آئے، غور کیجیے. اگر بندے کو پیاس لگی ہو تو وہ کنویں تک پہنچتا ہے، پانی تک پہنچتا ہے. مجھے اور آپ کو پیاس نہیں لگی ہے، ٹھنڈا شربت بھی مجھے اور آپ کو کوئی نفع نہیں دیتا، نہ اس کی تاثیر کو ہم جانتے ہیں. لیکن جو شدت سے پیاس لگے اور چند گھونٹ بندے کی حلق میں جائے تو وہ چاہے گرم پانی ہو، جس کو ہم سادہ پانی کہتے ہیں، اس میں برف نہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، لیکن وہ کلیجے میں ایک ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، تو ذائقہ اس پانی میں نہیں تھا، تیری پیاس اور طلب میں تھا. تو جب طلب ہی نہیں ہے تو تو اب تو اسے میٹھے اور ٹھنڈے میں کیا بانٹ رہا ہے؟ یہ ٹھنڈا اور میٹھا تو یہ ظاہری رنگ ہے، اصل شوق اور قرار اور اشتیاق تو وہ تیری طلب میں تھا۔ تو جب طلب مولا نہیں ہے تو نہ تہجد ذوق دیتی ہے، نہ اوابین ذوق دیتی ہے، نہ فجر ذوق دیتی ہے، نہ مشام ذوق دیتی ہے۔ تو رب سے ملاقات، ولیمن خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں۔ کیا مشتاق بات کی گئی نبی پاک بخاری مسلم میں، جو رب سے ملنا چاہتا ہے رب فرماتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، جو مجھ سے ملنے سے بیزار ہے آج اللہ معاف فرمائے مجھے اور آپ کو۔ ہمارے دل میں یہی کیفیت ہے، نماز پڑھنی ہے لیکن رب سے ملاقات کی کوئی طلب نہیں، زکات دینی ہے لیکن رب سے اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اللہ کا فضل ہے حضور کے صدقے کلیتن آری نہیں ہے، لیکن یہ جذبہ بہت مدہم ہے کہ ایک ہلکا سا جھونکا بھی اس کو بجا دے گا۔ چاہیے کہ ان مبارک لوگوں کی باتوں کو سن کر قرآن کی اس بات کو اپنے اس عشق کا ایندھن بنا کر اٹھایا جائے، اور اس شمع کو ایسا موجزن اور روشن کیا جائے کہ ہوس و حرص اور لالچ اور دنیا کی تند و تیز طوفان کی ہوائیں بھی آئیں تو وہ شمع جل رہی ہو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کمی بیشی کے ادا کی جائے، اللہ ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں، مکمل پڑھنا ہے تو مکمل پڑھیں، اللہ یہ ذوق ہمیں عطا فرمائے، عبادات ہم پر آسان کر۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا وصال 65 سال کی عمر میں ہوا، اور قمری اعتبار سے 67 یا 68 عمر بنتی ہے۔ ابتدائی وقت سے آپ کی خوراک کم تھی، کم گو تھے، کم کھانے والے تھے، کم سونے والے تھے، 22 گھنٹہ بھی آپ کی زندگی کا اوتار کبھی کبھی بن جاتا تھا کہ آپ مطالعے اور تحریر کے اندر مصروف ہوتے۔ اور بڑھاپا تو ایسے ہی مضبوط بدن کو، پہلوان کے بدن کو پگلا دیتا ہے، تو آپ تو پہلے سے خوراک میں اور بدنی اعتبار سے بڑے نحیف رہے ہیں۔ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، سدوشیہ کہتے میں نے سالہ سال امام اہل سنت کی خدمت میں گزارا، کبھی دنیا کی بات نہیں سنی، یہی سنا کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ عظمت دیکھو، وہ تفسیر دیکھو۔ فرمائیے خلوتیں ہم نے ان کے ساتھ گزاری، فرما آخری عمر میں بدن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکیں، کرسی پر بٹھا کر مسجد لایا جاتا اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عائشہ قدسہ سر العزیز کے ساتھ کئی ممالک کا سفر کیا، آپ کو مسجد تک لایا جاتا ہے ہاتھ پکڑ کر، لیکن آپ نماز میں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تو اقامت صلات کا عملی مظاہرہ قرآن کی آیت کا ہمیں اولیاء میں نظر آتا ہے، ایسے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے 22 سال کا جوان پڑھ رہا ہو۔ رکوع ہو، سجود ہو، قیام ہو، ہر رکن کے اندر وہ سکون ہو، وہ قرار ہو، اللہ رب العالمین یہ برکتیں ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آخری سفر کی طرف ہم چل رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں، ایک اہم چیز یہاں پر نماز، اقامت الصلات میں نیت درست ہو، ہمیں یہ پتا ہو کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں، کتنے مستحب ہیں۔ یہ درس مطالبہ کرتا ہے لیکن کتابیں دستیاب ہیں، آپ اس کو پڑھیے، اور وہ چیزیں پھر شامل کی جائیں اس عبادت کے اندر، وہ تمام اصول اور قانون کو شامل کیا جائے، اور پھر پیچھے نیت اللہ، کیونکہ مقصود اللہ ہے، اس کی طرف ہو، بڑھایا جائے، بڑھایا جائے، بڑھایا جائے، تو پھر یہ نماز پڑھنے والی نہیں ہوتی ہے، نماز قائم کرنے والی ہوتی ہے۔ اور جب نماز قائم ہوتی ہے نا تو اس کی خوشبو بازار کے گلے پر بھی نظر آتی ہے، لوگوں سے لین دین میں بھی نظر آتی ہے، لوگوں سے معاملات اور تعلق کرنے کے اندر بھی میرے دوستوں بزرگوں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہے۔ ذرا توجہ کیجیے ایک بات، اس کے ساتھ جو تین چیزیں ہم نے ذکر کی، ایک عام چیز مزید ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمیں، میں نے اس پر اپنی اصلاح کے لیے اور آپ دوستوں تک پیغام پہنچانے کے لیے بات ذکر کی کہ صفوں میں گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے۔ ابھی دیکھیں یہ مجمع لگا ہوا ہے، دوست کھڑے ہیں، یہاں سے چل کر وہاں بیٹھنا، یہ صاحب وہاں سے آ گئے، یہ معیار ٹھیک نہیں ہے، یہ آداب مجلس میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے زیادہ قدر اور مجھ سے زیادہ قدر والی یہ چیز جو ہم سیکھنے آئے ہیں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو روح ذکر کو خراب کرتی ہیں۔ ٹھیک، اتنی خوبصورت نشستیں بیٹھے، ہمیں تو مسجد میں بھی بیٹھنا نہیں آتا. اور اس قدر جانور صفت ہم ہو جاتے ہیں کیونکہ لئیس, کیونکہ وہی قرآن کیا ہے, لئیس البر ان تولوا وجوہکم,
آ گئے نا مسجد میں,
فرما پھر پورے آداب لاؤ نا, گردنے لوگوں کی پھلانگ رہے ہوتے, صفوں میں بیٹھنا نہیں آتا, توجہ ہے, مجلس میں بیٹھنا نہیں آتا, ہماری ذات کسی کے لیے ضرر کا باعث بنتی ہے اور ہم کہتے ہیں درس سن رہے ہیں نا. تو یہ قرآن نے وہاں پر حقوق کے ساتھ عبادات, احکام اور اس کے ساتھ اخلاق کو جوائن کیا ہے. یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے تین چار ہیں, قبولیت میں ایک ہی ہے کہ یہ رب کا ذکر ہے. تبدیل کیجیے اپنے آپ کو, کھانا کیسے کھانا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, گیدرنگ میں کس طرح بیٹھنا ہے, ذکر کو کس طرح سننا ہے, اس کے بعد یہاں سے اٹھنے کے بعد میرے اور آپ کے بول چال میں کیا فرق آنا ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں کہ ہم نے اس سے کس قدر اخذ کیا. ورنہ وہ یہودیوں والی بات کہ مشرق اور مغرب کی طرف ایک گھنٹے کا درس دینا ہے, بڑے میچور ہو کر بیٹھ جائیں, اس کے بعد جو بدتمیزی ہے اور جو دماغ میں آ رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں, تو وہ یہود کی تو مذمت اس آیت میں کی گئی ہے 177 میں کہ انہوں نے جناب جو ہے کہ صرف مشرق کی طرف منہ کرنے کو نیکی سمجھ لیا تھا. قرآن نے کہا صرف یہ نیکی نہیں ہے وفاداری, بلکہ اخلاق کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہے, لوگوں کے حقوق کو بھی جوڑنا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس طرح نماز کی اقامت میں علماء نے ایک جملہ لکھا ہے, صفوں کو ٹھیک کرنا, یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. میں چند احادیث یہاں پڑھنے کی کوشش کروں گا, شرف پاؤں گا اس نیت سے کہ میں بھی اس پر عمل کروں گا, آپ بھی اس پر عمل کریں. نمازوں کی صفوں کو ٹھیک رکھنا, ارکان نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا, تکبیر میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں, آنکھیں کہاں ہوں, چہرہ کس طرح ہو, نیت کے کلمات زبان سے کتنی آواز سے نکلنے چاہیے, ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے, باندھنے کے بعد نگاہیں کہاں ہونی چاہیے, تلاوت کیسے کرنی چاہیے, اس کا تلفظ کیسا ہونا چاہیے, کیا ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا اسی طرح پڑھنا چاہیے یا اس میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لی جائے, سورت کیسے ملانی ہے, دیکھنا نماز میں کہاں پر ہے, رکوع کیسے کرنے ہیں, رکوع میں ہماری پشت کیسے ہو, رکوع میں ہماری نگاہیں کہاں پر ہو, پھر ہم جب رکوع سے کھڑے ہوں تو پھر ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے, ہم نے کس طرح جملہ کہنا ہے, کتنا دیر ٹھہر کر پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے, سجدے میں ہم نے کس طرح جانا ہے, کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے, کن کن اعضاء اور باڈی کے حصے کو لگانا ہمارے لیے ضروری ہے اس کا اہتمام, اور سجدے میں ہماری نیت کہاں ہے, آنکھیں کہاں پر ہیں, ہاتھ ہمارے کیا کر رہے ہیں, پاؤں ہمارے کیا کر رہے ہیں, کمر کی پوزیشن ہماری کیا ہے, کلمات زبان سے کیا کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. ایک سجدے سے اٹھ گئے پھر کتنا دیر بیٹھنا ہے, اس وقت کہاں دیکھنا ہے, کیا خیال کرنا ہے, پھر دوسرا سجدہ اس طرح, پھر اسی طرح رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, یہ ہے نماز کا خشوع خضوع, یہ ہے خیال و دھیان اور حفاظت داری. اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا نہیں, نماز قائم کرنا ظاہر و باطن کے ساتھ. اس میں ایک چیز ہے, نماز شروع ہونے سے پہلے صفوں کو درست کرنا, اور اس کا شریعت مطہرہ کے اندر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے. میں چند احادیث پڑھتا ہوں, آپ دیکھیے صفوں کی درستگی نماز میں کتنی ضروری ہے. بخاری شریف کے علاوہ دیگر سیاستہ میں یہ روایت موجود ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے, یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ لیں, پھر ایک دن تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر حضور کہیں کہ ایک شخص کا سینہ وہ خود آگے نہیں گیا. ہم کہاں کھڑے ہوتے سب, فرمایا ایک شخص کا سینہ صرف آگے نکلا ہوا تھا, فرمایا اے اللہ کے بندو صفے برابر کرو, تمہارے اندر اللہ تعالی اختلاف ڈال دے گا. یہ حدیث مبارکہ. دوسری حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, صفیں برابر کرو, صفیں برابر کرنا تمام نماز سے ہے. یہ حضور نے شاہ فرمایا, یہ اقامت الصلات کا مین جز ہے. نماز پڑھ رہے ہیں نا, لیکن وہ تمام طریقے سے, صرف چہرہ قبلے کی طرف کرنا نیکی ہی نہیں بلکہ ان تمام کو لے کر چلنا ہے. تیسری حدیث سے پاک سن لیجئے, امام احمد, امام ابو داؤد نے اور نسائی نے, ابن خزیمہ نے اور دیگر ائمہ نے، ائمہ حدیث نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس کو روایت کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو صف کو قطع کرے گا اللہ اسے قطع کر دے گا۔ کبھی ہم نے توجہ کی کہ کتنے اہم جگہ پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے کتنے ضروری احکام ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں اس طرح صف باندھتے ہو جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ فرمایا، اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے اگلی صف جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملا کر رکھتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت رسول کریم نے فرمائی۔ اب میں بخاری شریف سے ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سرکار نے اس پر کتنی سختی فرمائی ہے، یعنی صرف سینہ باہر تھا تو حضور آئے اور سینے کو اندر کیا۔ آج تو ہمارا پاؤں کہاں جا رہا ہوتا ہے، ایڑیاں کہاں جا رہی ہوتی ہیں۔ اور اس پر وعید کیا ہے کہ صفوں کو ملاؤ گے تو اللہ دل ملائے گا، صفوں کو قطع کرو گے تم میں ایک دوسرے کے لیے بغض آ جائے گا۔ اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، کیونکہ لوگ اپنی کیفیت کو ڈسکس کرتے ہیں تو بندے کو، ہر بندے کے ذہن میں ایک بات نہیں آتی، کیفیات کو ڈسکس کرتے ہیں تو اچھی باتیں بھی آتی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، نمازی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اکثر مجھے یاد آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شاہ صاحب میں بوڑھا ہوں تو آپ جب نماز کا اعلان کرتے ہیں نا تو کچھ نوجوان میرے ساتھ بڑے سختی سے ملتے ہیں، اور آپ نے کہا صفوں میں درست اس لیے کیا جاتا ہے کہ محبتیں پیدا ہو، تو مجھے اس پر بڑا غصہ اس پر آتا ہے، تو مجھے بڑی سمجھ اس سے آئی، تو میں اپنی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اعلان کرتا ہوں، بڑی نرمی سے کاندھوں کو ملائی ہے، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی سے ملائی، کیونکہ یہ صفوں میں جڑنا دلوں کو جوڑنے اور محبت کے لیے تھا، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، ایسا ملائیے کہ آپ کے بازو کی سختی سے وہ تنگ نہ ہو، نرمی سے ملائیے۔ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی ان سے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں خود بھی اگر صف میں کھڑا رہوں تو اپنے بازوؤں کو اتنا ہلکا کروں اور کوشش کروں کہ میرے ساتھ کھڑے آنے والے پر میرے بازو کا بوجھ نہ جائے۔ تو صفوں کی درستگی کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شولڈرز کو جو جوائن کرنا ہے، ملانا ہے، اس میں نرمی کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، درس کو سنیے، تسبیح نہ پڑھیے، کیونکہ درس سننا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ صف کے حوالے سے سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب عظمت شان مصطفیٰ کریم بھی دیکھیے اور صف کے حکم بھی دیکھیے۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ دونوں حدیث پاک موجود ہیں، بخاری شریف رقم الحدیث 4018 کتاب الصلاۃ میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، هل ترون قبلتی ہا ہنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لاراكم وراء ظهري۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میرے چہرے کا رخ اس طرف قبلے کی طرف دیکھتے ہو تو اللہ کی قسم، یعنی جب میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں تو تم کیا سمجھتے ہو میں قبلے کی طرف ہی صرف دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا کہ واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم مجھ پر تمہارے پیچھے نمازیوں کا رکوع کرنا اور دل کی کیفیت مجھ سے چھپی نہیں ہوتی۔ یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف قبلے کی طرف دیکھتا ہوں؟ فرمایا جیسے میں قبلے کی طرف دیکھتا ہوں نا تو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن میرے پیچھے آخری صف تک تم رکوع کس طرح کر رہے ہو وہ بھی میں دیکھ آگے رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ولا خشوعکم، یہاں پر بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضور کی پشت انور پر دو آنکھیں تھیں جو باریک سی تھی، یہ وحید الزمان نے تیسر الباری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ خیر میں اس قول پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں اگر، حالانکہ یہ حضور کا نبوی وصف ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو آگے سے بھی دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، زمین کو بھی دیکھتا ہے، آسمان کو بھی دیکھتا ہے۔ اس بات کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ جب نبی پر ایمان لے آئے جیسے ابھی بات کر لی اللہ کے لیے تو یہ شان قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو بات کی جاتی کہ نہیں نہیں حضور سید عالم کی جیسے سر مقدس پر دو مبارک چشمان کرم رکھے ہیں اس طرح آپ کی پشت انور پیٹ پر باریک سی بظاہر چھوٹی سی دو آنکھیں ہیں جس سے حضور دیکھتے تھے. ہمارا سوال یہ ہے ان آنکھوں کے اوپر تو جبہ مبارک تھا, ان آنکھوں کے اوپر تو جبہ مبارک تھا, اب یہ کون سی آنکھیں جس کے آگے کپڑا ڈال دیا جائے پھر بھی دیکھیں؟ تو کہتے پھر بھی دیکھ لیتے تھے. تو میں نے کہا جب کپڑے کے بعد بھی دیکھ لیتے تھے تو یہ عذر کی بجائے اسی کو گوارا کر لینا کہ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر ذرا توجہ کیجئے گا, یہ زندگی میں لمحے بار بار نہیں آتے, ہمارا وقت تھوڑا رہ گیا اور یہ آخری چند باتیں صفوں کی باتیں کر کے بات کو سمیٹیں گے ہم. یہاں پر حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ رکو, رکو تو باقاعدہ اپیرنس نظر آتا ہے, لیکن یہاں پر فرمایا ولا خشوع حکم, جیسے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون خشع, خاشعون خشوع کہتے ہیں دل کا خوف خدا سے نرم ہونا. کتنا وہ نرم ہوا کتنا نہیں ہوا, حضور فرماتے ہیں نہ تمہارا ظاہری رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ دل میں یاد الہی کی وجہ سے جو تمہاری دل کی کیفیات ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي لام تاکید کے ساتھ کہ بے شک ضرور میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ مقام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ دیکھیں میں نے نبی کا جو معنی پیش کیا تھا, امام راغب نے کہا تھا کہ نبی نبوت ان سے ہے بمانا بلند ہونا رفیع ہونا, وہ یہ شانے ہیں کہ ہم آگے سے اپنے سامنے کی جو چیز ہے اس کو فرنٹ سے دیکھتے ہیں لیکن کچھ حد تک دیکھتے ہیں. نبی اگر سامنے سے بھی دیکھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آئے اور تجلی کی ایک جھلک دیکھی, امام طبرانی نے لکھا کہ آپ کی نظروں میں تیزی اتنی تھی کہ اندھیری رات میں کالی چونٹی بھی اگر میلوں دور چلتی تو آپ صرف اپنی پلکیں کھولتے اور اس کو بھی رات میں دیکھ لیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے نبی اگر ظاہر سے بھی دیکھیں تو ایسا بھی دیکھنا کسی کا نہیں, لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے سے بھی دیکھتا ہوں. تو اور یہاں پر حدیث میں دیکھیں حضور نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی, کیونکہ استاد ہے تو استاد جیسے کبھی محبت کی ڈانٹ لگاتا ہے نا, فرما تم کیا سمجھ رہے ہو کہ حل ترون قبلتی, ہاں ہوں نا میں صرف قبلے کو دیکھ رہا ہوں, یعنی یہ میٹھی اصلاح کر رہے ہیں. فرما تم کیا دیکھ رہے ہو, کیا سمجھ رہے ہو کہ میں جو سامنے دیکھ رہا ہوں قبلے کی طرف؟ فرما جس طرح میں سامنے دیکھ رہا ہوں اس طرح تمہارا رکوع اور تمہاری دل کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں, بلکہ آگے فرما انی لاراکم بے شک میں ضرور بہ ضرور دیکھ رہا ہوں, وراء ظہری اپنی زہر اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو نبی کو اللہ پیٹھ پیچھے کا بھی علم عطا فرماتا ہے, اندھیرے اجالے کا بھی علم عطا فرماتا ہے اور دلوں کی کیفیت بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ حدیث دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیتوں کو جانتے ہیں. محنت کیجئے مولانا صاحب, ہمت کیجئے, کوئی اور تشریح نہ کریں, میں نے بھی کوئی تشریح نہیں کی, صرف حدیث کا معنی کیا, ایک کلپ بنا لیں کہ حضور دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. ہمت کریں نا آپ, مسواک پر آپ تقریر کرتے ہیں, داڑھی شریف پر تقریر کرتے ہیں, سہ روزے پر تقریر کرتے ہیں, پگڑی پر کرتے ہیں, حضور کی محبت کے لیے کرتے ہیں نا, تو ذرا مقام مصطفیٰ میں دل کھول کر ایک کلپ ذرا یہ بھی بنا دیجئے اور بتا دیجئے کہ حدیث بخاری میں آیا ہے جس کو کوئی مائی کا لال ہلا بھی نہیں سکتا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں, عام بات نہیں زور دے کے کہتے ہیں, لَأَرَاكُمْ, اَرَاكُمْ نہیں لَأَرَاكُمْ, لام تاکید کے ساتھ کہ ضرور میں دیکھتا ہوں, وراء پیچھے ظہری اپنی پیٹھ کے, اور صرف پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا, خُشُوعُكُمْ تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں. ایک حدیث پاک بخاری شریف, اسی طرح نسائی شریف کی سند صحیح کے ساتھ حدیث حضرت انس بن مالک کی, ان انس بن مالک قال کان النبی یقول, حضور سید عالم نے شاہ فرمایا استو استو استو, سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ, فوالذی نفسی بیدیہی, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ نبی محترم علیہ السلام کی جان ہے, انی لاراکم من خلفی, خدا کی قسم میں ضرور اپنے پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں, کما اراکم من بین یدیا، جس طرح تم میرے سامنے ہوتے ہو نا، میں جس طرح تمہیں ایسے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم ضرور میں اسی طرح، اسی مشاہدے سے، اسی توجہ سے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. کسنی واضح. اور حضور نے دونوں کو سامنے رکھا ہے، فرمایا کہ فوالذی، اور قسم اٹھائی ہے حضور نے، حضور کو پتا تھا کہ کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے، تو اعتماد بٹھانے کے لیے حضور نے قسم اٹھائی. فوالذی بیدیہ، فوالذی نفسی بیدیہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدیا، جس طرح میرے صحابہ میں اپنی ظاہری آنکھیں سامنے کھول کر تمہیں دیکھ لیتا ہوں نا، خدا کی قسم. اور کیا فرمایا؟ ظاہری آنکھوں کے دیکھنے میں فرمایا اراکم، اور پیچھے سے دیکھنے کے لیے فرمایا لا اراکم. غور کر رہے ہیں آپ؟ سامنے سے دیکھنے میں آپ نے تاکید کا لفظ نہیں کہا، کیونکہ حضور کو یہ علم تھا کہ کچھ لوگ آ کر میرے علم کا انکار کریں گے اور مجھ سے برابری کریں گے، کلمہ تو میرا پڑھیں گے، میری اس شان کا انکار کریں گے جو مجھے عام انسانوں سے بلند کر کے خاص کرتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا سامنے تو سب دیکھتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اراکم من بین یدیا، جس طرح میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں، انی لا اراکم من خلفی، تو ضرور بضرور بے شک میں اسی طرح تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو لفظ بھی دیکھیں وہاں تاکید کے ساتھ ہے، کیونکہ عقیدہ تھا. اس لیے اہل سنت جو ہے حضور کے معجزات کو تاکید سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے اپنی وہ شان جو کسی اور کو نہیں ملی، یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور نے خود اس کو قسم اٹھا کر بے شک کا لفظ کہہ کر شک سے پاک بناتے ہوئے اور تاکید کا لفظ کہہ کر بتایا، اور بتایا وہ شانیں جو خدا نے مجھے دی ہے اور کسی کو نہیں دی. اس بات کو بغل میں منہ ڈال کر بیان نہ کرو، بلکہ خوشی سے زور کے ساتھ بیان کرو کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام. اب میں دو حدیثیں رہ گئی ہیں، ایک حدیث میں یہاں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد مسلم امام احمد کی حدیث جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان تمام احادیثوں کی توضیح کرتی ہے. جس رات مجھے مطالعے میں یہ حدیث ملی، میں نے اللہ کے حضور دو رکعت نفل ادا کی اور شکر ادا کیا کہ مولا مجھے تو نے زندگی میں تیرے فضل سے جو تو نے مطالعے کی توفیق دی، اس میں میری یہ حدیث پہلے کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزری، یا اس حدیث کو پہلے میں نے کسی کتاب میں کسی جگہ پر کسی کو ماخذ بناتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ یہ توفیق باری تعالی جب میں نے مسلم امام احمد میں مسند ابو سعید خدری پڑھا تو وہ حدیث پاک سامنے آئی. اور کتنی با کمال حدیث ہے، حضرت امام احمد کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے، انشاءاللہ ان کا عرس میں مناؤں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ امام احمد کتنی بڑی شخصیت تھی اور اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. آپ نے مسانید جمع کی ہے اس میں، لیکن یہ حدیث پہلے سنیے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور امام احمد کے شاگردوں میں سے ہی ہے، امام بخاری بھی شاگرد ہیں، امام ابو داؤد بھی، امام ترمذی بھی شاگرد. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الصف المقدمہ، حضور شاہ فرماتے ہیں توجہ سنیے، فضائل بھی عمل بھی، کیونکہ اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے تو نماز کو کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے، جس میں ٹیڑھ پن نہ ہو، ان میں جہاں نیت، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، مستحبات، سنن، وہ تمام ہے، وہیں صفوں کی درستگی بھی ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے. اور ان میں یہاں پر جو ہے صف کی تازگی میں حضور علیہ السلام کے کمال بھی دیکھیے، اور جو صف کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہم جب نمازوں کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو اس کو عملی شکل بھی دیں گے. نبی پاک کا حکم ہے اتم الصف المقدمہ، پہلی صف کو مکمل کرو. وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دعوت دیجیے، حضرت آگے آئیے. مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے کہ لوگوں کو آگے بلوائیے، لوگوں کو آنے میں ٹائم لگتا ہے، لوگوں کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. میں نے کہا یہ کس کے دربار میں آئے ہیں؟ یہ ذلیل ہیں، بھکاری ہیں، غلام ہیں، وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے. ہم ذلیل و خوار ہیں، وہ عزت والا ہے، ان العزت علیہ. بیٹھے ایسے ہیں جیسے ہم، تو نماز کیا دے گی؟ پیر کی تعویذ کوئی کام نہیں کرے گی تیری پریشانی اور بلڈ پریشر کا،
تو نے رب کے حق کو نہیں جانا،
کوئی پیر تجھے نہیں بچا سکتا،
تیرے کاروبار کو نہیں بچا سکتا، تیرے دماغ کے سکون کو. اور پیر ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی طرف لائیں، اور جو تجھے اللہ کے آداب نہ بتائیں، اپنے ہاتھ چمائیں، وہ شیطان ہیں. کیونکہ پیر رہنما ہوتا ہے اللہ رسول کی طرف، ان کے حقوق نہ بتائیں، اس کی بے ادبی میں اسے غصہ آئے، اس کے مریدوں کو غصہ آئے، اللہ رسول کی بے ادبی پر وہ کچھ نہ بولے، وہ شیطان ہے، وہ فرعون ہے، اس نے اندر سے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے. اگر وہ خدا کا بندہ ہوتا تو اس کو غصہ پھر اللہ کے لیے آتا، اور اس کو محبت بھی بولیے اللہ کے لیے. اب حدیث سنیے، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں عمل کے لیے. اتم الصف المقدم، پہلی صفوں کو مقدم کرو. آج یہ عہد کرو مسجد میں آئیں گے تو امام صاحب کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، پہلے ہی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، آگے آ کر صفوں میں جگہ دیکھیں گے تو بیٹھیں گے. توجہ ہے آپ کی، آگے آ کر بیٹھ. نہیں، ہم آپ کو یہاں سے تقریر سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، اگر یہی تم اگر صفوں کو توڑو گے تو شاید پھر ہم تقریر بھی نہ کریں. نہیں کرنا چاہیے کہ تو ہمارے لیے یہاں بیٹھ رہا ہے، نبی پاک کی حدیثیں موجود ہیں. بلکہ نماز کے بعد تو کرسی پر بیٹھ جانا، ہم تیرے پاؤں میں بیٹھ کے تقریر کر لیں گے. او اللہ کے حق کو جان، جہاں صفوں کی ترتیب جس طرح بٹھانی، اللہ کا حق مقدم ہے، وہاں تک آواز آ جائے گی، اسپیکر لگا ہوا ہے. توجہ ہے، آج ہماری سستیوں کا حال یہ ہے، آج ہمارے وہاں ایئر کنڈیشن لگتے ہیں مسجدوں میں. یہ جہاں اچھائی بھی ہے وہاں فساد بھی ہے. ہم دلدادہ ہو گئے مسجدوں میں، جہاں اے سی ہو گئے وہاں جائیں گے، بری بات نہیں ہے، تسلی کے لیے جانا چاہیے. لیکن ہم ایئر کنڈیشن مسجدوں میں اس لیے لگایا تھا تاکہ ذوق ملے، پسینہ نہ نکلے، گرمی نہ لگے، تاکہ ذہن بھٹکے نہیں اور ذہن پورا جائے اللہ کی طرف. جبکہ ان ایئر کنڈیشنوں تو بربادیاں لے آئی ہے، جو تھوڑی بہت بھی رب کی محبت تھی وہ گئی، اب سارا سرور نفس اور طبیعت کا ہوتا ہے. ہماری مسجد میں تو ایک دن اے سی نہ چلے تو کمیٹی کی چھاتی پر مقتدی چڑھ جاتے ہیں. اور ایسا کہ آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ 24 گھنٹے گاڑی میں پھر رہا ہو. میں مسجد کی کمیٹی والوں سے کہتا ہوں، کیوں ایسی چلا رہے ہو، موسم تو ٹھیک ہے، قدرے گزارا ہے نا. کہتے ہیں مقتدی ناراض ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کو کبھی ہمارے سامنے تو لاؤ. شرم آنی چاہیے اس مقتدی کو. اس عیش کو چھوڑ، مجاہدے کی طرف آ. ہاں شدت ایسی گرمی کی ہو جو تقاضا کرے کہ ٹھنڈک ہو، وہ ممنوع نہیں ہے. ہوائیں چل رہی ہیں، مسجد کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. کون سا تو سرنگ اور غار میں نماز پڑھ رہا ہے؟ تیرے قد سے متعلق چھتوں تک کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہوا آتی ہے، لیکن وہ اور رب کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ ایسی میں پڑا ہوا ہے، منع نہیں ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن نفس کے اتنے دل دادا تو اس سے نکلو. کوئی بوجھ اور شریعت پر احسان نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ چیز جو رب کی رضا اور مرضی کے درمیان حائل ہو جائے، وہ حجاب ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مجھے بتائیے، اے سی کی تلاش میں اور پہلے ایسی جا کر نماز پڑھنے میں، مجھے بتاؤ محبت عشق رسول کہاں زیادہ تھا اور اب کہاں پر ہے محبت الہی؟ میں دعوے سے کہوں گا، جب تک مسجدوں میں یہ سفید رچر لگے ہوئے نہیں تھے، تو ایک ذوق رب کی عبادت کا تھا، اللہ کی عبادت کا. بولیے، آج یہ بھی ہے نا کہ ہماری مسجدیں خالی ہو گئی، یہ بھی ایک فیشن چل پڑا ہے. نمازیں بھی جلدی جلدی کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. عید کی نماز کہتے ہیں فجر کے ساتھ نپٹاؤ. میں نے کہا عید کا دن ہے، تھوڑا مجمع آنے دو. کہتے ہیں مجمع یہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے وہ جلدی جلدی نپٹائیں. میں نے کہا شرن ممنوع نہیں ہے، کچھ کیفیات بھی ہوتی ہیں. گورنمنٹ نے جمعے کی چھٹی ختم کر کے تمہارے بدبودار اور پسینے والے کپڑے میں جمعے میں نماز میں آتے ہو، رہ گئی عید کہ جس کو کچھ تہذیب سے ادا کریں، اس میں بھی منہ پر 12 بجرا ہوتا اور بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا خوشی کا دن ہے. میں نے کہا یہ خوشی کا دن ہے، منہ پر تو تیرے ساری ملامت ہو رہی ہے، تو کہاں سے وہ رنگت اور کیفیت پیدا ہوگی؟ توجہ ہے آپ کی. کہتے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. میں نے کہا رب نے تم کو مسجدیں بھرنے کا حکم نہیں دیا، رب نے تمہیں صرف اذان دینے کا حکم دیا ہے. دروازے کھول دو، ٹھیک ہے؟ یہ سارا ریاکاری کا اڈا ہے.
مقابلے چل رہے ہیں، توجہ، دروازے کھول دو اور اذان دے دو، توجہ ہے، دروازے کھول دو اذان دے دو. اس کا انکار نہیں کر رہا کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ نماز کی طرف آئے اور نماز سے نہ جائیں. ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو نماز کا عادی ہے اس سے بات کر رہے ہیں. ہم تو بے نمازی سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نماز کا عادی اتنا نخرا اٹھا رہا ہے. انتظامیہ پر یہ چیزیں لازم بولیے نہیں ہوتی. میں ایک بات اور عرض کروں گا یہاں پر جو تھوڑا سے وقت ہے. جمعے کے دن خطبہ، کیونکہ قرآن نے یہاں اقام الصلات کی بات کی ہے اور جمعے کے خطبے کے وقت ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جوان تندرست لوگ دیواروں پر ٹیک لگا کر، سر جھکا کر، ٹانگیں پھیلا کر خطبہ سنتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ بندہ خودکشی سے اگر نہ مرے، وہ ٹینشن میں نہ آئے، وہ کسی جعلی پیر کا شکار نہ ہو، وہ پاگل نہ ہو، خدا نہ کرے اس کی نیند نہ اڑے، تو یہ بے سکونی اس میں نہیں آئے گی تو آئے گی کس میں؟ بعد میں جا کر کسی فراڈی پیر کے سامنے، فراڈی پیر کے سامنے یوں بیٹھے گا اور خدا کے سامنے یوں بیٹھ رہا ہے. شرم کرنی چاہیے، رونے کا مقام ہے ہنسنے کا نہیں. آپ نے رب کو جانا ہی نہیں، بندوں کو خدا بنایا ہے. جو لائق تعظیم ہے اس کی تعظیم کی جائے گی، لیکن اللہ کے لیے کی جائے گی. انبیاء کی تعظیم اللہ کے لیے، اللہ کے کہنے پر ہے. میں پیرانے نظام کی بات نہیں کر رہا، پیر منگل بدھ جمعرات کی بات کر رہا ہوں جو فراڈ کرتے ہیں. جو پیرانے نظام ہے، توجہ ہے، ایک پیر تھا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ ایک بندہ ان کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا اور یوں پڑھ رہا تھا. آپ نے بلایا اس کو، فرمایا اپنا سر گردن میں کیوں گھسا رہا تھا؟ کہ لگے عاجزی کر رہا تھا، اپنے ڈنڈا اٹھایا. فرمایا سٹریٹ نماز پڑھنا جیسا حضور نے پڑھا ہے. بدن کو جھکانے میں عاجزی نہیں، دل کو رب کی طرف لگانے میں عاجزی ہے. ہائے ہائے ہائے، خدا ایسا پیر ہمیں عطا فرمائے جو ڈرامے اور اسٹائل کو نہ دیکھے، نیتوں کو توجہ دے. بولو سر. تو اب آپ دیکھیں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، خطبہ روک کر ان کی صلاح کرنی پڑتی ہے کہ زندہ ہو یا مر گئے. توجہ ہے. شریعت اس بات تک کی اجازت دیتی ہے اگر کسی نمازی کے کسی عمل کی وجہ سے دوسرے نمازی کو نقصان یا اس کے لیے کوف کا باعث بنے تو اس کو مسجد میں گھسنے نہیں دو. اللہ کا کرے. میں نے کہا آ تو ایسا رہا تھا کہ معاذ اللہ خدا کے بارے میں کہہ رہا، تیرا کیا تصور؟ اگر یہ اللہ کے گھر میں تو آیا ہے تو تیرا دل کانپنا چاہیے کہ تو کہاں پر آیا ہے، جوتے تو نے کہاں اتارے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اللہ کے گھر میں آیا تو وہ ہیبت تجھ پر نہیں، وہ قرار تجھ پر نہیں، کن سخت دلوں کے درمیان بیٹھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے خوف کی کیفیت ہوتی تھی تو پوری رات رب کے حضور قیام. حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. توجہ ہے. اولیاء ساری رات رب کے حضور روتے ہیں، نمازوں میں نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ انگوٹھا تشہد میں ہل نہ جائے. یہ اور وہ خطبے کے دوران ٹانگیں پھیلائے بیٹھے ہیں. تو میرے دوستو بزرگو، یہ باتیں صرف اس بات سے چھڑی ہے کہ یہ چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ خرابیاں ہیں جو اقامت الصلاح سے ہم کو ہٹاتی ہیں. آئیے اب یہاں پر یہ حدیث پاک سنیے. نبی پاک نے فرمایا پہلی صف کو پورا کرو، پہلی صف کو پورا کرو. پھر ارشاد فرمایا ثم الذی یلیہ، پھر اس کے بعد والی کو پورا کرو. یہ نہیں کہ جہاں اے سی لگا ہوا اس کے نیچے تو کھڑا ہوگا، جہاں پنکھا لگا اس کے تو پنکھے کے لیے نماز پڑھنے آیا، اللہ کے لیے آیا. پھر جاتا ہے تو پورا دن وہ وضو خانے پر ہاتھ ہی دھو رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا تسلی نہیں ہو رہی. میں نے کہا یہ وسوسے تو آئیں گے نا. توجہ ہے آپ کی. او فراڈی پیر نے میرے ساتھ یہ کر لیا، فلانے نے کر لیا. تو میں نے کہا جو دل رب سے لگانا تھا تو انہیں بندوں سے لگا لیے. بندوں سے جب لگانا تھا جب وہ رب کی طرف لائے. اس لیے غوث آدم نے فرمایا کہ کن مال حق بلا خلق، حق کی طرف آ تو مخلوق کو نہ لا. وہ مال خلق بلا نفس، اور لوگوں سے مل تو خواہش کو نہ لا. فرما اللہ بھی محبت کرے گا، بندے بھی محبت کریں گے. رسول کریم نے فرمایا پہلے آگے کی صف کو پورا کرو، پھر اس کے ساتھ کی. پھر حضور ارشاد فرماتے فما کان من نقص فَلْيَكُنْ مِنَ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، فرما پھر اس کے بعد والی اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف کو مکمل کرو. یہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. گفتگو کو ختم کرتے ہیں. یہ میرے سامنے مسند امام احمد ہے، اور یہ مسند امام احمد مسند ابو سعید خدری ہے، حدیث نمبر 1407. حدثنا حسین بن محمد حدثنا ایوب بن جابر عن عبد اللہ ابن عصمت الحنفی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال صلى رجل خلف النبي صلى قال صلى رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يركع قبل ان يركع ويرفع قبل ان يرفع، فلما قضى النبي الصلاه عليه السلام قال من فعل هذا؟ قال انا يا رسول الله، احببت ان اعلم تعلم ذلك ام لا؟ فقال اتقوا خداج الصلاه فَإِذَا رَكَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. او کما قال. یہ حدیث ہے، ترجمہ سن لیجئے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رکوع کر لیا، اور سر اٹھانے سے پہلے، حضور کے سر مبارک اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یہ کام کس نے کیا؟ حضور تو امام ہے نا، اب حضور کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوا ہوں. حضور نے کہا یہ کس نے کیا؟ تو خود کو پیش بھی کر دیا، انا یا رسول اللہ میں نے کیا. چھپا نہیں رہے، ان سے کون چھپ سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا پہلے تو حضور کس کی، حضور کے اطلاع پا لینا کہ اس صف میں پیچھے کسی نے میرے سے پہلے رکوع کر لیا. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ نماز مبارک معاذ اللہ ایسی تو نہیں کہ توجہ ادھر جا رہی ہو، بلکہ حضور تو اس مقام پر ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ عبادت یوں کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اب وہ بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور حضور سے پہلے رکوع کر لیا، اور حضور سے پہلے رکوع سے سر اٹھایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی قال من فعل هذا، اطلاع ہو گئی حضور کو. بولے سبحان اللہ. اطلاع، جو حرکات کی اطلاع کو جانتے ہیں وہ آوازوں سے غافل کیسے ہوں گے؟ جو دل کی نیات کو جانتے ہیں، جو حدیث گزری ہے، وہ کلمات یہاں سے کہنے سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ کہنے کہ وہ تو اللہ نے بتایا نا. میں نے کہا ملا جی یہ آواز بھی اللہ ہی سنا رہا ہے. فرمایا کہ فلم قد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار نے یہ بنیادی سوال کیا من فعل هذا، کس نے یہ حرکت کی کہ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر لیا، میرے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھایا؟ تو انہوں نے خود پیش کر دیا اپنے آپ کو، قال انا یا رسول اللہ، حضور میں نے کیا. صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ یا بھی چپ بیٹھ جاتا، حضور مسئلہ بیان کر دیتے، خود کو پیش بھی کر رہا ہے. اب وجہ کیا بتاتے ہیں، اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. کہتے انا یا رسول اللہ، میں تھا وہ، احبب تو میں نے یہ جان بوجھ کر کیا. توجہ ہے، احبب تو اس کا معنی یہ کر لیں، چلے وہ تو میں نے جان بوجھ کے عشق میں کر لیا، معنی یہ کر لیں دراصل یہ میں جاننا چاہتا تھا. کیا جاننا چاہتا تھا؟ ان اعلم تعلم ذلك ام لا، کہ میں جو کر رہا ہوں اس کو آپ کو علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ کی، بات سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ کی. فرما انا یا رسول اللہ، میں ہوں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. کیا ہے؟ مجرم ہے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ. واہ واہ واہ، دیکھیں مجرم خود آ رہے ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا نا کہ مجرم بلائے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. رب نے کہا نا جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ، تو اس کا نظارہ یہاں دیکھیے. کہنے لگے انا یا رسول اللہ، مجھ سے یہ ہوا ہے کہ میں نے آپ کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع کر لیا، اور آپ کے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رکوع سر اٹھا لیا. انا کیوں؟ صحابہ سوال تعجب میں، پوچھا نہیں کیوں، لیکن منظر یہی بن رہا ہے کہ یہ تو نے کر لیا اور خود کو پیش بھی کر رہا ہے. تو کہتے احبب تو، دراصل میں جاننا چاہتا تھا، میں نے اس بات کو پسند کیا، میرا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس بات کو ٹٹولوں اور جانوں ان اعلم تعلم ذلك املا، کہ جو حرکتیں میں کر رہا ہوں اس کا آپ کو علم ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم حضور کی پیٹ کے پیچھے جو بھی کریں اس کا علم حضور کو ہوتا ہے. یہ دھرم شالہ اگر اس کو شرک کہے تو اس صحابی کے عقیدے کو کیا کریں گے؟ بات تو یہاں واضح ہو گئی، لیکن سرکار نے پھر اصلاح کے لیے فرمایا اتقو خداج الصلاۃ، فرما اتقو خداج الصلاۃ، نماز کو نامکمل ہونے سے بچاؤ. اذا رکع الامام فارکعوا، دیکھو بچوں کی طرف دیکھو، جب امام رکوع کرے نا پھر رکوع کیا کر. اور واذا رفع فارفعوا، اور جب جو ہے امام سر اٹھائے اس وقت سر اٹھایا کر. یہ ڈانٹ نہیں پلائی، عبادت اللہ کی کر رہا تھا، سوچ میرے بارے میں رہا تھا، چل کلمہ پڑھ دوبارہ، اس پر کچھ نہیں کہا، بلکہ آگے فرمایا نماز کو نقص سے بچاؤ. دیکھو جب امام رکوع کرے نا اس وقت رکوع کیا کر، اور جب نماز امام جناب جو ہے وہ واذا رفع فارفعوا اور رکوع سے سر اٹھائے اس وقت اٹھایا کر. لیکن انہوں نے تو اپنا کام کر لیا نا، جو عاشق کو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا، وہ تو انہیں بول دیا یہ تو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ جو میرے آقا ہیں وہ رب کے محبوب اعظم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں پیچھے کیا کر رہا ہوں، اس کا سب اللہ نے میرے محبوب اللہ کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. وقت کی تکمیل یہاں پر ہوئی ہے، لہذا ہم نے اس موضوع کو یہیں پر چھوڑا، اور اس کے بعد والا جو ضمن ہے یہ بہت ضروری ہے سیرت و کردار کا، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر ہم کلیئر کریں گے. لیکن اس سبق کے ساتھ کہ کوئی تقریر نہیں کی ہے، ہم ایک سبق یاد کرنے آئے ہیں. قرآن پاک کے سامنے اپنے اساتذہ الى جماعت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو واسطہ بنا کر سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو آج ہم نے آیت نمبر 171 قرآن پاک 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اور یہ جو موضوع ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جو اپنے عہد کو پورا کرو، چاہے تم نے وہ رب کے ساتھ کیا ہو یا بندے کے ساتھ کیا ہو، اس عہد کو پورا کرو، چاہے وہ کافر کے ساتھ کیا ہو یا مومن کے ساتھ کیا ہو، عہد کو وعدے کو پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء، اور تکلیف ہو یا سختی ہو، بدن میں تکلیف ہو اور نماز کے وقت آئے، صبر سے کام لو، یعنی نافرمانی سے خود کو روکو اور عبادت کی طرف آ جاؤ. والضرائے، اور تنگ دستی ہے، پہلے لاکھ روپے بانٹتا تھا اب کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ بانٹ، تنگی ہو تب بھی بانٹ، اور سختی ہو تب بھی عبادت کر. وحین البعث، اور اب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو جا تو پھر اسلام کے مستقبل پر یہ شک نہ کر کہ شاید یہ لڑائی، یہ اسرائیل کی مردود لڑائی، یہ اسلام کو ختم کر دے گی. آج جو جبے اٹھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کا عقیدہ بالکل منافقوں کی طرح ہے. سورہ آل عمران میں سورت موجود ہے، منافقوں کو کس چیز نے ڈرایا تھا کہ وہ جنگوں سے پیچھے بھاگتے تھے؟ ان کو ڈر تھا کہ اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور صحابہ مومن کیوں قرار پائے؟ ان کو یقین تھا کہ قیامت تو آئے گی لیکن اسلام کا جھنڈا نیچے کبھی نہیں ہوگا. اولئک الذین صدقوا، کیا جملہ اللہ نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے یہ جو باتیں ہیں نا یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لائف بند کرو. اب میری بات تھوڑی سن